چلا لیں.
إِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.
ليعلم أن قد أبلغ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
चलिए शुरू करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت جن شروع کریں گے. سورت پہ جانے سے پہلے اور واقعات کو جانے سے پہلے اس کے نام کی روشنی میں تھوڑی سی بات کریں گے. آپ دیکھیے کہ ہم 29 پارے میں دعوت اور تبلیغ کے راستے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. سورت ملک میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو دیکھا. سورت قلم میں محمد رسول اللہ کا مقام اور لوگوں کے آپ کے اوپر لگائے ہوئے الزامات کو دیکھا. سورت حاکہ میں قیامت اور عقیدہ آخرت کو دیکھا کہ کرنے کی دعوت دی گئی. پھر سورت نوح میں ہم نے دیکھا کہ دعوت کے راستے میں بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ملتا اور حضرت نوح جیسی استقامت فیکنی ہے. آج ہم سورت جن کے مقام پر کھڑے ہیں, تو سورت جن کو اگر اس مقام پہ رکھ لیجئے تو اس کا تھیم کیا ہے کہ جب انسان آپ کی بات نہیں سنتے تو اللہ کسی اور مخلوق کو بھی سنا دیتا. سورج جن کا نام سنتے ایک دم ذہن میں جنات کی دنیا آنے لگتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ سورت ان سورتوں میں سے کہ جس کا نام اس کا عنوان بھی ہے. یعنی بہت پیچھے بات بہت دفعہ کر چکے کہ کچھ سورتوں میں نام ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن سورج جن واقعی جنوں ہی کی طرف ہے. اور ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات جنات کی حقیقت پہ بھی کریں گے. اصل میں اس میں جنوں کے قرآن کو سن کر جانے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کرنے کا بیان ہے. اس کے زمانۂ نزول کے بارے میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اوقاز عین کاف الف زواج ہوتا ہے اوقاز کے بازار کی طرف جا رہے تھے. راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا. تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا. اسی کا ذکر اس صورت میں ہمیں ملتا ہے. اور آج وہاں مسجد جن ہے جو لوگ عمرے پہ گئے تھے ریسنٹلی, ان کو دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے رکھ دیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر سے واپسی کا وقت ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے تقریباً 1090 میں ہوا تھا. اور جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا, آپ کی ناقدری کی, تو آپ وہاں سے دل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آ رہے تھے. اللہم الیک اشکو دعا فقوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس, معروف دعائے طائف ہے, دعا المستضعفین جس کو کہتے ہیں. وہ آپ نے پڑھی اور اللہ نے اس کی تاثیر کی وجہ سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کو جنوں کی ایک ٹولی ملی جو آپ کو اپنی بستی میں لے گئی. اور وہاں پہ پھر آپ نے جو معاملہ دیکھا سنا اور ان لوگوں کو جو ہدایت کی بات تھی, بعض کہتے ہیں کہ یہاں اس کا واقعہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو سورۃ الاحقاف 29-32 میں ہم ان کا قصہ سن چکے ہیں. تو دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں جو اپنے لیے عمل کی بات یہ ہے وہ کیا ہے کہ جب دین کے لیے آپ نکلے دعوت کے لیے, تو پہلی بات ہے کہ آپ کی خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ بہت سارے لوگوں کو لائے, میری دعوت سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائے تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور ان کو بھی ہدایت ملے. لیکن کبھی اگر کم لوگ آئے یا آپ کو وہ رسپانس نہ ملے, بہت ساری کرسیاں خالی ہوں اور زیادہ خالی اور کم بھری ہوئی ہوں, تو آپ ایمان رکھیے کہ اللہ وہاں اپنی کسی دوسری مخلوق کو بٹھا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جنات کی جو حقیقت پتہ چلتی ہے تو یہ ایک مخلوق ہے. اور قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اچھے جنات وہاں آتے ہیں. آپ کو میں کچھ کہوں تو آپ گھبرائیں نہیں کہ ہو سکتے اس وقت بھی آپ کے ساتھ بہت سارے جنات بیٹھے ہوں. نو پرابلم, ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اچھے ساتھی ہیں. اور سورت الرحمن کی تفسیر میں بھی ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے تو تمہارے جن بھائی اچھے ہیں, کہ جب میں نے ان کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھی تو وہ جواب دے رہے تھے کبھی آئی ربی کو ماتو کسی بان کا. لہٰذا اگر انسان ہدایت نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جنوں کے نہ صرف یہ کہ حقیقت جنوں کے قرآن سننے کا ذکر ہے, جو چیز اس وقت میرے اور آپ سے تقاضا کرتی ہے اس پہ غور کرنے کا وہ کیا ہے کہ ایک درس سنا اللہ کے نبی سے, ایک موقع پہ سنا, جہاں بھی سنا, نخلا میں سنا یا طائف کے سفر میں واقعی پہ سنا, نو پرابلم, اور ایک سے زیادہ بار ایسا ہوا. اور میں نے آپ کو روایت بھی سنائی تھی, بلکہ یہاں نہیں سنائی تھی, جو مسجد جن ہم دیکھنے جا رہے تھے تو اس کے راستے میں مسجد جن کی ہسٹری میں ایک حدیث سنائی تھی کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جگہ لے گئے, کہا ہو تمہیں جنوں کی بستی کے پاس لے کے جاؤں. کہتے ہیں میں وہاں گیا, پھر اللہ کے نبی نے مجھے بٹھایا اور خسار باندھا, یعنی میرے آگے ایک اس طرح کی روپ کہہ دیں یا چھڑی رکھ دی, اور مجھے کہا کہ کچھ بھی ہو تم اس رسی سے باہر نہ آنا. کہتے ہیں انہوں نے میرے آگے رکھی, اس کے بعد میں نے دیکھا ایک دم اللہ کے نبی غائب ہو گئے, اور جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کئی چیزوں نے ستانا شروع کیا, لیکن میں نے دیکھا جو ہی وہ اللہ کے نبی کے باندھے ہوئے خسار کے قریب آتی تھی تو پیچھے پلٹ جاتی تھی. پھر آپ کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو مجھے کہا کہ سناؤ, تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اس خسار کی وجہ سے میں بچ گیا. اب یہ صحیح روایت ہے, یہ میں نے اس دن سورج جن جب ہم دیکھنے جا رہے تھے تو راستے میں پڑھ کے سنائی تھی کتاب میں سے, تو نے کہا کہ کہنے کا ہوتا ہے کہ جنوں کی ایک دنیا ہے. ہم تھوڑا سا جنوں پہ میں بات سننے کا شوق بھی رکھتے ہیں لیکن خوف بھی رکھتے ہیں, چونکہ ہماری کلاس صبح کے وقت ہے اور ہم بہت سارے پکڑ کے بھی رکھے ایک دوسرے کو, رات کی کلاس ہوتی ہے اکیلے میں ہوتے ہیں, کوئی یہ نائٹ ٹیلز ہوتی, مڈ نائٹ سٹوریز ہوتی تو میں تو کبھی نہ سناتی, آپ سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جاتے کہ پتہ نہیں کیا. تو یہ تھوڑی سی جنات پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ جنات کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے ایک تو ہم پرستی بہت ہے, وہم پھیلتے ہیں, شرک بہت پھیلتا ہے, اور اگلی بات یہ کہ جنات کی حقیقت نہ ہو معلوم ہونے کی وجہ سے شرک یہاں پھیلتا ہے کہ بعض لوگ انہیں سے مدد لیتے ہیں اور زندگی میں بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر لائیں ہم اپنے آپ کو تو دو ایکسٹریمز ہیں. پہلے دور میں جہاں جہالت عام تھی, علم کی کمی تھی, تو وہ ہر چیز کو جن کہہ دیتے تھے, حتیٰ کہ کنواری بچیوں کو جب کپڑے میک اپ جیولری سے روکنا ہوتا تو مائیں کیا کہتی تھی, پہن اوڑھ کے باہر نہ جاؤ جن چمٹ جائے گا. اب جن نے کہا چمٹنا تھا, ان کو ڈر تو یہی تھا نا کہ لڑکا ہی نہ عاشق ہو جائے, تو وہ پھر مبہم بات کرتی تھی کہ جن نہ چمٹے. لیکن ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ تھا, خوشبو لگا کے باہر جاؤ گی, بال کھلے چھوڑ کے باہر جاؤ گی تو جن چمٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, آج کے دور میں جب لوگ بہت پڑھے لکھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ جن کو چیز ہی نہیں ہے, یہ ایسی مت ہے, یہ فلاں ہے, یہ پرانے لوگوں کی باتیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کی سائنس پروف کر دے آپ صرف اس کو مانیں گے تو پھر تو آپ کل اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیں گے. تو پہلی بات نوٹ کیجئے کہ جن ہے, یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. قرآن پاک میں تین قسم کی مخلوقات کا ذکر ہے, نوری, ناری اور بشری. بشر انسان ہے, آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت, نور سے بنے ہوئے فرشتے جن کا تذکرہ ہم پہلے ہی قصے میں پڑھ لیتے ہیں آدم اور ابلیس کے قصے میں, اور ناری فریق کون سے مخلوق ہے, جن, کان من الجنی, ابلیس بھی جنوں کے خاندان میں سے تھا, لہذا ہم جنوں کی حیثیت کو انکار نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ عاقل ہستی ہے, ویسے تو مخلوقات بہت ساری ہیں, جانور ہیں, ہزاروں سپیشیز ہیں, اینیملز کی بیکٹیریا ہیں, وہ ہیں, لیکن عاقل ہستیاں یہی تین ہیں. انسان کو بھی عقل ہے, ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, اسی طرح جن میں بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن کی عقل بہت تھوڑی ہوتی ہے, یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ایک بالغ انسان جن ہے نا, جو یعنی ایک صحت مند بڑا جن, اس میں انسان کے بچے کے برابر بھی عقل نہیں ہوتی. جنات کی کیفیت کیا ہے, اللہ نے ان کو فزیکلی بہت اسٹرانگ کیا, فاصلے طے کر لیتے ہیں, تیز چلتے ہیں, دیواروں میں سے گزر جاتے ہیں, لکڑی میں سے گزر جاتے ہیں, پانی سے تیر کے نکل آتے ہیں, ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں, اس طرح کی ریسورسز ہے. اب آج دیکھیں یہ کام تو مشینیں بھی کرتی ہیں, جہاز تیزی سے اڑ جاتا ہے, اور اسی طرح سے شپ بڑے بڑے پانی میں جاتے ہیں, سب میرینز ہیں وہ پانی کے اندر جاتی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں نا کہ وہ اہم ہو گئے. اشرف المخلوقات انسان ہے, یہ اگلی بات ہو, یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے بعد میں, کہ انسان کا اور جن کا تقابل کیا جائے تو انسان اس سے سپیریئر ہے. انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا لیکن جنوں کو نہیں کہا. پھر دوسری بات ہے, دونوں میں نیکی اور بدی کا مادہ موجود ہے, دونوں میں اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں, دونوں کا حساب بھی ہوگا, دونوں کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اور دونوں جنت سے جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں موجود ہے نا انسان کے اندر اختیار کی قوت, تو اختیار ہی کے ساتھ تو حساب ہے, حساب کا سارا معاملہ چوائس کے ساتھ ہے. اگر اختیار نہ ہوتا, ہم بھی فرشتوں کی طرح مجبور کل ہوتے, تو پھر جنت میں تو نہ جا سکتے. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات یہ ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہے. شریعت ایک ہے, کہاں تک؟ عقیدے تک, توحید, رسالت, آخرہ. جن کبھی نہیں کہیں گے دو خدا ہے, جن کبھی نہیں کہیں گے کہ اسمان پہ نہیں خدا زمین پہ ہے, جن نہیں کہیں گے حاضر ناصر ہے تیرے اندر اللہ میرے اندر اللہ, جن نہیں کہیں گے وہ بھی مانیں گے. اوپر ان کی شریعت بالکل کھانے حقیقت فیکٹ جس کو آپ بولتے ہیں, حرام اور حلال اس میں فرق ہے. مطلب ہم ہڈیاں نہیں کھاتے, جنات ہڈیاں کھاتے ہیں. گوبر جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے جنات کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوبر نہ کھاؤ, گوبر کو یعنی گندگی کے صاف کرنے کے لیے نہ استعمال کرو, یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. اسی طرح ہڈیاں نہ کھاؤ, یہ ہڈیاں نہ کھاؤ وہ جنوں کی خوراک ہے, اور گوبر جو ہے وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے. تو یہ بھی دن رکھے کہ جیسے انسانوں میں جانور ہیں نا ساتھ, جنوں کے جانور الگ ہے. یعنی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے اور اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے, اور یہ سب کچھ یعنی حقیقت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے جن انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, لیکن جب انسان ان کو ستائیں یا ان کے معاملے میں رہیں تو پھر وہ تکلیف دیتے ہیں. پھر اگلی بات ہے کہ عام جن یعنی کامن جن جو ہے نا, جس طرح ہم کہتے ہیں کامن مین, اس طرح کامن جن جو ہے نا یہ انسان سے ڈرتا ہے, یعنی اس کے خمیر میں انسان کا ڈر ہے. لیکن جب جنات یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں تو یہ اس کو ڈراتے ہیں. بالکل بچوں والی کیفیت ہے. بچے سے آپ جتنا ڈریں گے نا وہ آپ کو اتنا ہی ڈرائے گا, اور آپ بچے کو ذرا ڈرائیں گے تو وہ اتنا ہی آپ سے ڈرے گا. قرآن پاک میں جنوں کے وجود کے کئی دلائل موجود ہیں, چند آیتیں نوٹ کر لیجئے تاکہ کل کوئی انکار کرتا دیکھے تو آپ قرآن کا ریفرنس دے سکیں. آیتیں نہیں بولوں گی, صرف نمبر بولوں گی, جا کے خود اس کا ترجمہ اور اس آیت کو لکھنا چاہیں تو لکھئے. سورۃ الاحقاف کی آیت 29, سورۃ الانعام کی آیت 130, 130 سورۃ جن جو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1, لفظ جن آیا ان سب کے اندر. پھر سورۃ جن ہی کی آیت 6 میں ہم جن کا لفظ پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے سورۃ مائدہ آیت 91, سورۃ نور آیت 21, اس میں جنوں کا اور شیطانوں کا ذکر ہے, یہ سب کچھ موجود ہے. حدیث پڑھ کے سناتی ہوں, آپ کو بھی انٹرسٹ ہوگا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے, یعنی آپ کھڑے تھے ایک دم غائب ہو گئے. چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے. آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ کو اغوا کر لیا گیا یا قتل کر دیا گیا. ہماری یہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری. صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غارِ حرا کی جانب سے آتے ہوئے, نبی کی جان کے خطرے تھے, دشمن پیچھے تھے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہیں ہوتے تھے, آپ کی فکر کرتے تھے. خیر, صبح آپ غارِ حرا کی طرف سے آتے ہوئے دکھے. ہم نے آپ کو بتایا کہ رات اچانک آپ ہم سے غائب ہو گئے تھے. ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ کے نہ ملنے پر رات بھر پریشان رہے. تو آپ نے فرمایا, اب سنیے, میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا, ایمبیسیڈرز, تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا. میں اس آیت کو, اس جملے کو پڑھ رہی ہوں تو مجھے حضرت نوح کی تڑپ یاد آتی کہ نیدا تو ہم لیلم و نہارا. ہمارے نبی نے بھی تو تبلیغ میں کمی تو نہیں کی کہ دن میں کام لوگوں کو سنا رہے ہیں اور رات کو جنات کو سنا رہے ہیں. یہ نہیں کہا میرے آرام کا وقت ہے. خیر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس جگہ پر گئے اور ہمیں ان کے نشانات اور ان کی آتشیں یعنی آگ والی علامتیں دکھائیں, اور یہ بھی بتایا کہ جنوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا, ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑا گیا ہو, اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہنے لگے, پس تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. تو اس حدیث سے جنوں کے وجود پر دلیل ملتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, میرا خیال ہے کہ تمہیں بکریاں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے, گاؤں میں رہنا اچھا لگتا ہے کھلی ہوا میں, پس جب تم اپنی بکریوں اور اپنے دیہات میں ہو اور اذان کہو تو اپنی آواز بلند کر لیا کرو, کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، یہ تیسری روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ اوکاس کے بازار میں جانے کا تھا، اور ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی. کیا پڑھا ہے اپنے پیچھے؟ رجومن للشیاطین، یعنی اب وہ خبریں نہیں سن سکتے تھے اوپر سے جو آتی تھی، اور ان شیطانوں پر ستارے ٹوٹنے لگ گئے تھے، یعنی پابندی لگ گئی تھی ان کے سننے پہ. چنانچہ وہ جب اپنی قوم کے پاس خالی واپس آتے تو اسے آ کر بتاتے کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ہم پر شہاب ثاقب کی مار پڑنے لگ گئی ہے، تو وہ آپس میں کہتے ایسا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بگ انسیڈنس ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پابندی. آج بھی دیکھیں کوئی گورنمنٹ کا بندہ، جیسے کوئی بڑا انسان جس کو صدر وزیر کے گزرتا ہے تو سیکورٹی بڑھ جاتی ہے نا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے. بس مشرق اور مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. چنانچہ تہامہ کا رخ کرنے والے شیاطین آپ کی طرف آ نکلے. آپ اس وقت نخلا میں تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی. یہ بھی سورت کے شروع میں ہم پڑھ لیں گے، ان نہ سمے نہ قرآن نہ جبا یہدی للرشدی فآمنا بہ، اسی کا ذکر ہے. تو وہ اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے، یعنی اللہ اس قرآن سے کے سننے سے روک دیتا ہے ایسے لوگوں کو. سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی ان باتوں کی سمجھ آتی ہے جو قرآن میں، اور اسی کے لیے کلو ہی الیہ نحستم نفر من الجن والی بات اتری تھی جس کا ذکر ہم پڑھیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات آگ سے بنے، اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور یہ سب روایتوں کے ریفرنسز بڑے سٹرانگ ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کو لکھا بھی سکتی ہوں، نسائی تھی، اور یہ جو بھی روایت ہم پڑھیں گے مسند احمد اور مسلم میں حضرت عائشہ سے، کہ فرشتوں کو اللہ نے نور آگ کے شعلے سے، آگ کے اوپر جو شعلے ہمارے سموم کا لفظ آتا ہے، نیچے والا حصہ نہیں، جو شعلے کے اوپر ہلکی سی وہ بتی سی بنتی ہے نا جو دھواں سے، اس سے جنات بنے ہیں. سوچیے ذرا وہ کیسے ہوں گے، امیجینیشن میں آتا ہے کچھ؟ پھر ایسی لگتا ہے نا دھواں دھواں سے ہی اڑ رہا ہے تصور میں. جیسے ہم انسان ہیں مٹی سے بنے ہیں، تو ہمارا ایک فزیکل بینگ ہے نا، کوئی ہمیں پکڑے تو ہاتھ میں کچھ آتا ہے نا، سخت ہے کوئی لگائے، لیکن جنات کا ٹیکسچر کیا ہے؟ وہ نار سموم. اور اسی طرح سے جنوں کو آگ کے شعلے سے، آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، اس مسند احمد کی روایت ہے. حضرت صفیہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. تو آپ جنوں سے کیا ڈریں گے؟ آپ کے تو اپنے اندر جن جاتے ہیں. شیطان اور جن اصل میں ایک ہی قوم کے دو مختلف نام ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، رائٹ ہینڈ سے، جب بھی پانی پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے. آپ نے ابو خریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں نوک دار چیز جو ہوتا ہے، یعنی ایسے اس کو پنچ کرتا ہے، جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے سوائے عیسیٰ اور ان کی ماں کے. یعنی جنوں کے ساتھ تو انسان کا واسطہ پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر اگلی روایت، اس کا تو ریفرنس ضروری نوٹ کیجئے گا کیونکہ آج گھر گھر کا یہی مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے، صبح ہو جاتی سورج نکل آتا ہے وہ سوتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے جو بچے اور بڑے فجر کے بعد تک سوئے ہی رہتے ہیں اور سورج نکل آتا ہے، پھر اس گھر میں بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے، یعنی جنات کا عمل دخل آپ کے میرے خوابوں میں بھی ہے، نیند میں بھی آتا ہے. بس جو شخص خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ اپنی بائیں طرف لیفٹ سائڈ 3 بار آہستہ سے تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، ایسا کرنے سے برا خواب اس کو نقصان نہیں دے گا. نمبر نوٹ کر، نام نوٹ کرنا چاہیں تو بخاری کی روایت ہے. اصل میں آپ لوگوں نے جو جنا جادو کی بکس آرڈر کوئی کی ہوئی ہے نا، جو جب بک آپ کے پاس آئے گی تو آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ عبداللہ بن باز کی بک ہے، اس لیے میں اس کو پورے یقین سے پڑھا رہی ہوں کہ اس کی احادیث جو ہیں یہ صحیح درجے کی ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لے یون کرے تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے، ورنہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا. تو ساری باتوں سے کیا پتا چلا کہ جنات ہیں، اس کا وجود ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے. جو بات میرے اور آپ کے کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں. ان کی بہت ساری باتیں ابھی ہم آیتیں پڑھیں گے نا، اس کے ساتھ ساتھ بھی انشاءاللہ ہمارے عمل علم میں آتی جائیں گی. تو پھر کوشش کروں گی کہ وہیں تھوڑا تھوڑا آپ کو گائیڈ کرتے جاؤں کہ کس طرح سے جنات کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک الگ بستی میں رکھا، جیسے ہم انسان آباد علاقوں میں رہتے ہیں نا، تو جنات جو ہیں یہ خشکیوں میں، ڈیزرٹس میں اور پانی کے پاس رہتے ہیں. روایات جو ملتی ہیں صحیح درجے کی ہیں کہ پوری دنیا میں پہلے جنات تھے، پھر انہوں نے خوب مستیاں کی. اسی کا اچھا تو فرشتوں نے ظاہر کیا تھا نا کہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا قالوا کیا ہے اتجل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک. فرشتوں نے کیا کہا تھا، کیا تو پھر ایک مخلوق بنا رہا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرے گی؟ تو انہوں نے جنوں کے حالات پہ قیاس کیا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جنوں کو مار مار کر بھگاؤ، زمین کو خالی کرو. لہذا اس وقت جن پھر جنگلوں میں، صحراؤں میں اور پانیوں کی طرف جیسے ایک قسم کے نکالنا پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو سفر کرے رات کے وقت اور خاص طور پہ جنگلوں میں سے گزرنا، ایک شخص کبھی سفر نہ کرے، دو بھی نہ کرے، تین کرے. ایک اکیلا ہوگا جن اس کے اوپر قابو پا لے گا، دو ہوں گے نا تو شیطان ان دو کو آپس میں کوئی لڑا دے گا، تین ہوں گے تو شیطان اس سے بچے گا. پھر اسی طرح سے اب وہ جب بھی رات کو پانی کے قریب آپ جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بہت خطرہ ہے. یہ سمندر جنات کا جو بڑا ہے نا، وہ سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے، جس کو شیطانوں کا بڑا کہہ لیں، تو وہاں وہ سارے دن کی رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ان کی فیورٹ پلیسز پانی ہے. اور آپ دیکھیے جو آج کل بیچز پہ ہوتا ہے، کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے کہ جنات وہاں نہیں ناچتے ہوں گے؟ غلط کام اور خرابیاں زیادہ بھئی ہوتی. جہاں اللہ کی اتنی بڑی آپ قدرت دیکھیں، سمندر کی طرح خوف بھی آنا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر آ جائے تو ہم ڈوب جائیں گے. کیونکہ وہاں جا کے لوگ کتنی مستیاں کرتے ہیں. شپ میں کبھی سفر کر کے دیکھ لیں، کوئی آپ رات اوور نائٹ کو ایسا کروز دیکھ لیں، تو جو گندگی اور خرابی وہاں پانیوں میں جا کے ہوتی ہے، تو وجہ یہ ہے کہ شیطان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد چلیے ہم چلتے ہیں آیتوں پہ، کیونکہ ڈیٹیلز بہت ساری ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم آیتوں کے ساتھ ہی رہیں. اور اس سورت کے اندر جس طرح سے بات آئی ہے، آیت نمبر 1 سے 15 میں جنوں کے قرآن سن کر واپس اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا ذکر ہے، جس کے ناطے سے دین اسلام کی بیسکس وہاں ڈسکس کی گئی ہیں. پھر آیت نمبر 16 to 18، 16 سے 18 تین آیتوں میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر چلیں گے تو اللہ کی نعمتیں ہوں گی. پھر آیت نمبر 19 سے 23 میں کفار مکہ کو ملامت کی گئی کہ جب اللہ کا رسول تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے تو تم اس کی دعوت کو کیوں ٹھکراتے ہو، رسول تو پیغام ہی دیں گے. آیت نمبر 24 سے 25 میں پھر کافروں کو وارننگ دی گئی کہ آج یہ رسول زیادہ ہوں گے، پھر اس وقت تمہیں پتا لگے گا کہ فائدہ کس کو ہوا. اور پھر آخر میں بتا دیا کہ جنات غیب نہیں جانتے. ہر دور میں ایک شرک پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ جنات غیب جانتے ہیں. تو اس صورت میں انشاءاللہ اس کا بھی رد ہے. آئیے آج کے صورت کے ساتھ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی بات جو سب سے پہلے تھی وہ تو رہے گی، جن کو جن کہتے کیوں ہیں؟ تو جیم نون نون، جنہ یا جنو، سورت الاعراف میں ہم پڑھ چکے، سورت الانعام میں، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کر رہے تھے کائنات کا تو کیا تھا، فلما جن علیہ اللیل، وہاں اصل معنی آیا قرآن میں. جنہ کا معنی تھا چھپنا، جنین کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، ماں کے پیٹ میں فیٹس، بچہ، یعنی جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو چھپا ہوتا ہے نا، تو اس کو جنین کہتے ہیں. اسی طرح جنوں میں جنی جن ہوتے ہیں. جنوں کی اتنی مختلف قسمیں کہ اگر آپ اسی پہ آ جاؤ تو پھر تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اس کی مختلف قسمیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف جنات ہیں. ایک کا کام صرف بچوں کو ڈرانا ہے، ایک کا کام وضو میں وسوسے ڈالنا ہے، ایک کا کام نماز مسجد میں آ کر نمازیوں کو صفے باندھنے کے وقت پریشان کرنا ہے, ایک کا کام صرف شوہر بیوی کو آپس میں لڑانا ہے, اسی طرح دوسرے تیسرے کام جو ہوتے ہیں. تو ہر کام جو ہے نا یہ اسائنڈ ہے ان کے اندر, تو یہ سارے جو ہے یہ ان ساری چیزوں کے اندر مختلف قسم کے اسپیشلائز ہیں اپنے کاموں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, کہہ دیجئے, کون کہے؟ اے نبی, اوہی الیہ, وہی کیا گیا میری طرف, مجھول ہے, وہی سے اوہی پیسیو وائز ہے, میری طرف وہی کیا گیا, کیا؟ انہ السما, بے شک یہ کہ غور سے سنتا ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے سمیع اور ایک ہے استمیع, پیچھے بھی اس کا فرق ہم دیکھ چکے ہیں. عام سننا سمیع ہے لیکن استمیع غور سے سننا, ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی کہ غور سے سنا. کس نے سنا اور کیا سنا؟ انہ السمیع, یہ کہ غور سے سنا. کس نے؟ نفر من الجنی, ایک گروہ نے جنوں کے. نفر کیا؟ اردو میں ہم سنتے ہیں نا نفری, ایک چھوٹی سی بٹالین ہوتی ہے فوج کی. نفر ہم نے گروہ, چھوٹا سا گروہ, جتنے بھی 10-12 لوگ ہیں اس میں. جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا. فقط جنات کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, بے شک ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا. یہاں لفظ عجب کے نیچے لکھے, یہ اردو والا عجیب نہیں ہے, سٹرینج نہیں ہے, یہ عجب ہے. اور عجب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. عجیب ہم کہتے ہیں نا اردو میں, بہت نئی چیز. عرب لوگ عجیب کہتے ہیں خوبصورت کو, عجب. قرآن عجبہ آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے, یعنی ایک بڑا ہی خوبصورت قرآن دیکھا ہے, اس کے صوتی حسن کی طرف اشارہ. لکھ لیں آگے جا کے, میں اس کا آپ کو ایک جگہ جوڑ کرواؤں گی. کہتے ہیں ہم نے ایک بڑی خوبصورت آواز میں قرآن سنا ہے. کیا خوبصورت قرآن ہے, کیا اچھا پڑھتے ہیں وہ, اور کیا اس میں صوتی حسن ہے. پھر بعد میں کہا یہدی الی الرشد, قرآن کرتا کہ گائیڈ کرتا ہے رشد کی طرف, رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بھی, پر ہم ایمان لے آئے. لہٰذا اس ایمان کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا؟ ولن نشرک بربنا احدا, ہم نہیں آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے, پہلی بات. دوسری بات, ونہ تعالی جد ربنا, اور یہ کہ بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے. تعالی علو سے, اور جد وہی ہے جو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں, تبارک قسم کا و تعالی جدو کا. تو جد بیسیکلی شان, اس میں اللہ کے نبی کی دعا میں بھی, اللہ کے نبی کی دعا میں بھی لفظ ہے نا کہ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کون سی دعا اس کا شروع تھا؟ اللهم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ٹھیک ہے؟ تو جد میں بہت کچھ آتا ہے, جیسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا جدی بشتی. اب جد دادا کو بھی کہتے ہیں, جد دادا کو بھی, دادی کو کہتے ہیں. تو جد میں سب کچھ, شان, بڑوتری. کہتے ہمارے رب کی شان بڑی اعلی ہے. تو مت تخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ تو اس نے کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا بنایا. اچھا, وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شتتا, اور بے شک بے وہ ہم میں سے کچھ نادان, سفیہ, سفہا, کم عقل لوگ ہیں, آپ حق بات کہتے ہیں. شتتا, شتا کیا ہوتا ہے؟ شاتی البحر کہتے ہیں کنارے کو. بکھری ہوئی باتیں, بیکار باتیں جو نہیں کہنی چاہیے. مراد یہ کہ شرک بناتے ہیں اور اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں رکھتے ہیں. وَأَنَّ ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جن تو کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. یہ ساری جن کی بات چل رہی ہے ابھی, اس لیے رک نہیں پا رہی, ادروائز ان میں بہت کچھ ہے ہمارے سیکھنے کا. اگلی بات جو اپنے ساتھیوں کو سنا رہا ہے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے, لیکن یہاں تو کچھ ایسا ہو رہا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, جس وجہ سے فزادوہم رہقا, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی انسان جنوں سے ڈرتے ہیں, جس کی وجہ سے جن مغرور ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل میں جن خود ڈر رہے ہوتے تھے. خیر، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اور ساتھ ہی پھر کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، لمس کیا، مس سے چھونا، ہم نے پایا اس کو مولیت. مولیت کا لفظ پیچھے کس صورت میں گزرا ہے قرآن پاک میں؟ حلم تلاتی، ٹھیک ہے، شابش، وہ بھی یہ لفظ ہے. اور قال الملأ الذين استكبروا، تالوت جالوت کے واقعے سے یہ لفظ چل رہا ہے، ملأ سردار، دن جن کے روب سے دل بھرے رہتے ہیں. تو کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ بھرا ہوا ہے آسمان حرسن پہرے داروں سے. حرسن کہتے ہیں گارڈ مین کو، چوکی دار. شدیدن بہت زیادہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کیا ہے، والشہوبا شہاب ثاقب، یعنی اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آسمانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے فرشتے ہیں، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، اور شہابوں کی وہاں پہ کیا ہے، کثرت ہے، بارش ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کیا تھا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور بے شک ہم تو سنگن لے ہی لیا کرتے تھے، مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بلکہ اس کو ایسے پڑھے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ جب تک وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ہم آسمانوں پہ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ اوپر سے فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، بس اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے چوری چھپے، تو وہاں سے اوپر ایک شہاب ثاقب اپنی گھات میں پاتا، یعنی اب ہمیں سننے نہیں دیا جاتا. پھر اگلی کمزوری کا کیا احساس، اگلی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہم نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے، کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا، یعنی کوئی عذاب اترنے والا ہے، کوئی آفت، کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی سخت حکم آنے والا ہے، یا پھر ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، مطلب یہ کہ ہمیں سننے نہیں دیا جا رہا، تو ہمیں اوپر کی خبریں نہیں مل رہی. وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں، جنات میں نیک بھی ہیں، اور کچھ اس سے الگ بھی ہیں، یعنی برے بھی ہیں. کن طرائق کی دادا، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم سارے نیک نہیں ہیں اور ہم سب بد نہیں ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا پتہ چلا کہ انسانوں کی طرح جنات میں بھی نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم یہ سمجھتے تھے، اللہ نعجز اللہ فی الارضی، کہ ہم تو اللہ کو عاجز کرتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور جبکہ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی. ایک لیکچر سنا اللہ کے نبی کا، اور دیکھیں یہ آ کے تبلیغ میں 13 آیتیں گزر گئی، ابھی تک ہم نہیں رک پا رہے. یہ اس جن کی، آپ یوں کہیجئے کہ ایک کلاس میں سے اٹھ کر جانے کے بعد جن اپنے بستی کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے آؤ تمہیں بتاؤں میں کیا کیا سن کے آیا ہوں، اور پورے دین اسلام کی تعلیمات لے کے چلا گیا، شرک سے لے کر اپنے جنتی اور جہنمی ہونے کا ذکر. اور کیا کہہ رہے اب آگے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، دیکھو ہم نے ہدایت کی بات سنی ہے. قرآن جنوں کو بھی ہدایت لگتا ہے جب وہ اس سمیع کے درجے پہ سنتے ہیں. جو بندہ قرآن کو غور سے سنے گا اس کو یہ بک آف گائیڈنس لگے گی. کرنا کیا، آمننا بھی. دیکھیے دوسری تیسری بار ذکر آ گیا کہ مان لیا، دیٹس اٹ، سمپل دو لفظوں کی کہانی. پہلی دو آیتوں میں بات پوری ہو گئی تھی، سنا، مان لیا، شرک نہیں کریں گے. کوئی لمبے کورس نہیں، کوئی 8-9 سال کی ریاستیں نہیں ہیں، کوئی بہت ڈگریاں نہیں ہیں، کوئی فتوے نہیں ہیں، کچھ نہیں. اللہ کی بات سمپل سی سنی، دل پہ اتری، آگے مبلک بن گئے. سارا سفر طے. کوئی بیچ میں بڑے لمبے کورسز نہیں ہیں، کوئی بیچ میں ان کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اسائنمنٹس نہیں ہے، کیونکہ قرآن جس کو سمجھ آ جائے اور وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگ جائے، یہی تو ریکوائرمنٹ ہے. یہ باقی ساری چیزیں تو ٹنلز ہیں جس میں سے گزار کے لوگوں کو اس قابل کرتے ہیں. اتنی مشکل چیزوں سے گزر کر کوئی اس قابل ہو جائے تو یہ بھی سونے پہ سہاگ ہے. لیکن اگر جس کو سمپل طریقے سے یہ بات سمجھ آ گئی کہتے ٹھیک ہے ہم بس مان گئے, دیٹس اٹ, ہمیں پتا چل گیا نبی سچے. اور مزے کی بات, من نبی کے ہم زبان ہم جولی ایک خاندان کے کلچر کے, ان کو آج تک نہیں تھی یہ بات سمجھ آئی کہ یہ نبی کہتا کیا. یہ بالکل ایسے کبھی آپ کے ساتھ رہنے والوں کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور دور سے ایک بندہ آ کے آپ کی گواہی دے جاتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کی سوچ یہ ہے. یہ ہوتا بعض وقت گھر کے لوگ آپ کی قدر ہی نہیں کرتے, ان کو آپ کی ویلیو نہیں ہوتی, باہر کے لوگ آپ کی ویلیو پہچان لیتے ہیں. جنات اللہ کے نبی کے پیغام آپ کی دعوت قرآن سیج کو 100/100 سمجھ گئے, اور ساتھ ہی اقرار کے آمن نبی, دیٹس اٹ, ختم کہانی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بدو آتا ہے اور پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا, آپ نے وہ بات بتائی, اللہ کو ایک مانو, شرک نہ کرو اور پانچ نمازیں پڑھو اور چار سے باتیں بتائی, کہ بس دیٹس اٹ, اور کچھ کا نہیں, کہ بس میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں اب یہی کروں گا, نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. تو اس کے جاتے کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا, جس کو دیکھ لے جو کہہ کے گیا اگر یہ کرے گا تو یہ جنتی. اتنا سمپل دین ہے, اس کے لیے کوئی ڈگریوں کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کوئی انٹلیکچوئل بحثوں کی, اور اس کے لیے کوئی بہت مشکل زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, یاد رکھیے, محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, نفرت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ساری عربی سیکھنے کے بعد بھی جس کو آمنا بھی کی توفیق نہ ہوئی اس کو پوری عربی گرامر نہیں فائدہ دے گی. اسپوکن عربی سیکھ لیجیے آپ, عرب گھر میں پیدا ہو جائیں, چار چھ لوگ آپ کے سامنے آ جائیں, نہیں پتا چلے گا. کین یو بلیو, بس تو ہم سوچتے ہیں, اور یہ ایک اللہ کی دین ہے. ابھی اس ٹرپ میں, اس میں نہیں, فیبرری ٹرپ جو تھا اس کے بعد ہماری ملاقات جو اس وقت امام مسجد نبی کے امام ہے ان سے, ان کی وہ ان کی وائف پاکستان آئے تھے ہمارے پاس, یعنی وہاں ساتھی ان کے ساتھ تھے تو ہم لوگ بھی وہیں تھے. تو ان کی مسز, اب آپ سوچیے اس وقت کتنا بڑا لفظ ہے کہ امام مسجد نبوی کے مؤذن, آپ جو جانتے ہیں ان کو نام بھی جانتے ہوں گے, وہ سسٹر جو ہمیں ملی, اور عورتیں اس کے ہاتھ پاؤں دبانے کو تیار تھی صرف یہ سوچ کے کہ میرا باپ بھی مؤذن تھا. پورے ان کا خاندان جو ہے نا وہ مسجد نبوی کی اذان پہ مقرر ہے. پچھلی کتنی نسلوں سے وہ کہتی پہلے میرا باپ مسجد کا مؤذن تھا, میرے بھائی, میرے چچا, اور اس وقت مدینہ کی جتنی مسجد ہے وہ کہتی اکثر ہمارا خاندان ہے. تو اب وہ ایک امام کی, ایک مؤذن کی بیوی بنا دی گئی. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو قرآن آتا, ان کو وہ ساری بات, بالکل بھی نہیں. ہماری جیسی عورت تھی, ہم سوچتے ہیں کوئی مبلغہ, کوئی مورخہ, کوئی مدرسہ, کچھ بھی نہیں, گھریلو عورت, چار پانچ بچوں کی ماں. لیکن اللہ نے آنر دی نا کہ مؤذن کی بیوی ہیں. تو یاد رکھیے کہ عرب گھر میں پیدا ہو جانے سے بات نہیں بنتی, واللہ جو میں کہنا چاہتی ہوں آپ کو, اس لیے کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان سمین الہدا گائیڈنس کو سنے. ہاں من نبی, ایک بدو جس کو چار لفظ بھی نہیں آتے وہ بھی انشاءاللہ یہ کر سکتا ہے. ہاں فمن یومن بربہ, اب جو کوئی ایمان لائے گا ہمارے رب پر, فلا یخاف بخسا ولا رہقا, پھر نہ تو اس کو کسی حق تلفی کا اور نہ ظلم کا خوف ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر خوف نہیں آتا, کیا مطلب کہ بس پھر چلتے رہو, پھر یاد رکھو تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرے گا. کتنا سمپل نقطہ ہے, اگر تم اللہ کی بات کو سن کر ایمان لے اور اس کے اوپر چلتے جاؤ گے تو قیامت کے دن ڈونٹ وری, نہ تم پہ ظلم ہوگا نہ کمی بیشی ہوگی. وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ, اور یاد رکھو ہم میں سے کچھ تو مسلم ہیں, اطاعت گزار ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں, اور کچھ حق سے منحرف بھی ہیں, ان کو بات سمجھ ہی کوئی نہیں آتی, جیسے انسانوں میں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. لیکن فَمَنْ أَسْلَمَ, بس جو کوئی متی ہو گیا, مسلم ہو گیا, وہ اولائک تحروا رشدا, تو انہوں نے تو نجات کی راہ ڈھونڈ لی. تحروا ڈھونڈ لی, کیا ڈھونڈ لی؟ راہ ڈھونڈ لی, یعنی اصل نجات مسلم بننے میں. لیکن وام القاسطون فکانوا لجہنم حطبا, اور جو حق سے پھرے میں, قاسط کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کو, غیر منصف, قسط کا لفظ ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے اور قرآن میں آتا ہے نا بالقسط, عدل کے ساتھ, تو قاسط اپوزٹ ہے, حق سے دور. فکان علی جہنم حتب, پس وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, یعنی جو حق سے ہٹیں گے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اور دیکھیں جنات کتنی خوبصورت بات سکھا رہے ہیں, اللہ کرے آج کے انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے. وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, یہاں کوما لگا لے, اور اگر یہ لوگ قائم ہو جاتے ہدایت کے راستے پر, یعنی اگر لوگ اللہ کے دین پر جم جائیں, استقامت اختیار کر لیں, اچھے برے مشکل آسان حالات میں دین پر عمل کرتے رہیں, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو البتہ ہم ضرور ان کو خوب نعمتوں والا پانی پلائیں گے, سراب کر دیں گے, ان کی بارشیں ہوں گی, قحط سالی ختم ہو جائے گی. لیکن جب ہم ان کو فراوانی دیں گے بارش میں, اس کے نتیجے میں غلہ اگے گا, فصلیں اچھی ہوں گی, تو یہ سب کیا ہوگا؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِي. سبحان اللہ, اتنے عقل مند اسٹوڈنٹ اللہ سب کو دے. ایک واس میں انہوں نے حلال حرام کی شریعت بھی سمجھ لی, کسی قوم پہ اللہ کی نعمتیں کب آتی ہیں اور وہ محروم کب ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیا, اور نعمتوں کو پانے کے بعد جو سوچ ہے وہ کیا, کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِي, آزمائش. اللہ تمہیں دنیا کی نعمتیں کیوں زیادہ دے گا؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ نعمتوں کو پا کر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. وَمَن يُرِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا, يَسْلُكْهُ, تو وہ رب کیا کرے گا؟ عذاباً سَعَادًا, اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. سوچیے, یعنی جن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا پھر اللہ اس کو عذاب, اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں, بس تم اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو. کیسے؟ شرک نہ کرو, اور فرقے بازی کے نام پر مسجدوں کو لوگوں پہ بند نہ کرو. مسجدوں میں صرف اللہ کا نام بلند کرو, مسجدوں میں اللہ کے دین کو عام کرو. مسجدیں تمہاری جاگیریں نہیں ہیں, مسجدیں تمہارے اکھاڑے نہیں ہیں, مسجدیں تمہاری پبلک, تمہاری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے, یہ پبلک پراپرٹی ہے. جب مسجد میں اللہ کے سوا دوسرے نام بلند ہونے لگتے ہیں نا, میری تیری, تو پھر یاد رکھیے مسجد کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. جنات کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں جا کر صرف اللہ کو پکارو اور وہاں جا کے شرک نہ کرو. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, جن کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا, اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ, لکھ لیجیے عبداللہ, اللہ کے نیچے محمد رسول اللہ, کیوں؟ یدعوہ, تاکہ ان کو پکارے, اللہ کے دین کی دعوت دے, تبلیغ کرے. تو دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا, کرنے کے لیے تیار ہو گئے, دشمن تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ محبت میں صحابہ کی جو الفت تھی آپ کی, تھے اس کا اشارہ تھا, لیکن ٹیکس کو دیکھیں اور اس کے انداز کو دیکھیں تو نبی کو ستانا کہ دیکھو کتنے بدبخت ہیں, اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے جب ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کوئی بات نہیں, قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اچھا یہاں تک دیکھیے, اگر لیبد آئے نا آیت نمبر 19, یہاں پہ جا کے لگ رہا ہے کہ اب اس جن کی بات ختم ہو گئی ہے اور آگے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ, لہٰذا اب ہم اس پہ بات کریں گے. آپ نے ایک سٹریچ میں اس کو سنا, آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کوئی شیئر کرے گا؟ جی آپ سینا جی. وعلیکم السلام. جی بالکل, یعنی پورے دین کا خلاصہ اور عمل کی نیت. جی آپ عرفہ.
ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو پہلا پری ریکوزٹ ہے وہ غور سے سننا ہے.
شاباش, اوپر سے واپس چلے آپ پہلی آیت سے ہی, تو ہم اس میں سے اب عمل کی باتیں اور تھوڑی ڈسکشن کے سٹائل میں کریں گے. یعنی انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی کہ ہدایت پانے کا سب سے فرسٹ جو ایک لازمی عنصر ہے وہ کیا ہے؟ استماع. جو سنتا نہیں ہے نا وہ آ کے بھی سو جاتا ہے, کئی لوگ سوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی, کئی درسوں میں تھکے ہو بڑی تپاک سے جا کے بیٹھتے ہیں کسی جگہ اور وہاں جا کے اسی کی ٹھنڈک میں سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچتی تقاضے سے آ سکتی ہے نیند بھی, کوئی ایسی بڑی بات نہیں, لیکن پوری کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب سن کر سوئے نہیں. اور نیند کب آتی ہے؟ جب آپ لیئر ہوتے ہیں, ٹیک لگاتے ہیں. کبھی کسی کو نیند آئے, ٹیک چھوڑ دے, وضو کر لے, اپنے آپ کو الرٹ رکھے. ہو سکتا ہے یا تو وہ بہت بھوکا آیا اور اب شوگر لیول لو ہو رہا ہے, یا بہت کھا کے آیا ہے کہ اب وہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. ہاں, لیکن غور سے سنیں, اور غور سے سننا لازم ہے. جی دوسری چیز, جی آپ رشید, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ یعنی غور سے سننے کے بعد شعور. ہر بندہ غور سے سن کے بھی فائدہ نہیں ہوتا, کچھ غور سے سن کے اور تنقید کرتے ہیں, وہ غلطیاں چن رہے ہوتے ہیں, وہ نقص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو شعور والا انسان یا جن یا ہستی جب غور سے نصیحت ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ پہلی آیت کین پہ دیکھیے, ایک لفظ ہے ان سمینا قرآن نجبا, انہوں نے قرآن کے حسن کا ذکر پہلے کیا ہے, صوتی خوبصورتی, بیوٹی, قرآن پڑھنے کا سٹائل کہہ لیجئے, پہلے اس سے امپریس ہوئے ہیں, اور بعد میں پھر کہہ رہے ہیں یہ دیلا رشتی. اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے, دور قرآن میں بھی بتایا تھا اگر آپ لوگ تھے اس میں, یا آپ کو یاد ہو کہ نیا نیا شخص جب قرآن کی طرف آتا ہے نا, ابھی چکھا نہیں ہے, ابھی وہ عادت نہیں پڑی, ابھی سننے کی عادت نہیں ہے, اس کو سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے کے اندر یا قرآن کے اندر جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا, وہ سٹائل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مزہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا, لوگ کہتے ہیں بورنگ, لوگ کہتے ہیں انجوائنگ, لوگ کہتے ہیں ہوش نہیں رہتی. یہ کیا ہے؟ قرآن نہ جمع. اس میں کمل کا نقطہ ہے کہ جب آپ نئے لوگوں میں درس دینے جائیں, یعنی کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سسٹرز کبھی کلاسز میں نہیں آئیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک درس رکھتے ہیں جس میں ہم اپنی ایسی دوستوں کو بلائیں گے جو نہیں آتی, تو آپ کا فرض بنتا ہے دین کی دعوت دینے والے کے اندر سے کہ پوچھئے. جیسے میں ہمیشہ پوچھتی ہوں جہاں بھی مجھے کوئی بلائے, نئے لوگ ہوں یا جہاں مجھے نہ پتا ہو کہ کون ہے, میں پوچھتی ہوں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں. پھر لوگوں کو تھوڑی سی ڈسکرپشن دینی پڑتی ہے, کلاسز میں جاتے ہیں کہ نہیں, کبھی کبھی جاتے ہیں, کس سٹائل کے لوگ ہیں, وجہ کہ جو لوگ ہیں اس طرح کے پھر آپ بات ڈیلیور کریں. اگر آپ کے بات کرنے کے انداز میں پوہڑ پن اور سختی اور کرنے کی باتیں, اور جیسے مثال ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی کلاس شروع کرتے ہیں کل, اب ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن آپ ویلکمنگ ہی نہیں ہے, اسمائل ہی نہیں ہے. اب نئے لوگ آئے آپ کے سامنے اور آپ کہہ رہے نہیں مینجمنٹ ہے, بہت سخت ہوں, یہ ہے وہ ہے, ہنسنا نہیں, مسکرانا نہیں, پن ڈراپ سائلنس ہے, وہ سوچے گا میں مشینوں کی کسی دنیا میں آ گیا. یہ نہیں کرنا. جو یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا آپ لوگوں کی طرح, ان کے ساتھ جو مرضی کرو, ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا. لیکن نئے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, گیسٹ اور لسنرز اور بالکل نئے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, اور ریگولرز کے ساتھ یوز ٹو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, یہ دو بالکل ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں. اور بعض لوگ میں نے دیکھی اس سے اپوزٹ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ خوب کھل 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 ہنس رہے ہوتے ہیں اور نئے لوگوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. ایک جگہ تھے ہم, کلاسز ہوتی ہیں, اور ابھی ریسنٹلی کہیں بھی تھا تو میں نے دیکھا کہ جو اپنے ساتھ ہی ہیں نا, جو ارینج کرتے ہیں, وہ پھر دو لوگ بیٹھ کے باتیں شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ایون یہ عمرے کا ٹرپ تھا ہمارے, اس میں کچھ ساتھی ایسے تھے جو اسٹوڈینٹس ہیں, کچھ گیسٹ ٹائپ بھی تھے, تو میں نے ایک دن بیٹھ کے سب کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں کہ جہاں بھی ہم ٹرپس پہ جاتے ہیں, ایون ہم جب بس میں بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح مت بیٹھیں کہ اب آپ دو بیٹھ گئی ہیں کہ سارا رستہ ہم باتیں کریں گی, نیور. آپ بیٹھیے نا تو آپ کے ساتھ دوسرا بیٹھے, ایسے ہی تھا آپ, ایسے ہی تھا نا. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے بالکل ادب کے ساتھ اس بس میں نہیں بات کرنی, آپ ان سے بات کریں, وہ جو دس اینڈ دیٹ. کیوں کہ بعض بار ٹولیاں بن جاتی ہیں اور آپ انجوائے کر رہے اور نیا بندہ منہ دیکھ رہا. اسی طرح اتفاق ہوا, یہ بھی اس دن بھی میرے ساتھ ہی تھی جب ہم وہ اسپیچ سننے گئے تھے ڈاکٹر فضل علی صاحب کی, آپ تھیں کہ نہیں, فائزہ تھی اور ساتھ کوئی اور تھا, دو لوگ تھے مجھے لگ رہا, آپ تھی رات کو گئے تھے, ٹھیک ہے, اینی وے کوئی دو تین لوگ تھے. اب دیکھیے کہ میں آپ کو جہاں سے میں سیکھتی ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں, ہم بھی ان مرحلوں سے گزرتے ہیں, پاس سے گئے, کہاں گئے ہیں وہ دعوت سینٹر والے ہیں, انہوں نے بلایا تو دس اینڈ دیٹ. عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ نکلے کسی کے ساتھ, صدف تھی اور فائزہ تھی اور میں تھی اور سر تھے اور باقی جو بھی تھے. اب ہوا کیا کہ ہم تو بڑے آپس میں تھی کہ ہم بڑی دور سے آئے ہوئے اور بڑا جانتے ہیں, وہاں جتنی سسٹرز ہیں سب پاکستانی تھی, کیونکہ وہ گروپ ہی ایسا ہے جو پاکستانی لڑکے پڑھنے آئے, ان کی وائف تھے. ہم جا کے بیٹھ گئے, درس شروع ہوا ہمارے جاتے ہی. یقین کریں کہ وہ جو سسٹرز وہاں تھی, ایک بچہ کسی کا دو, وہ ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں جانتی ہیں, انہوں نے ہمیں لفٹ کو نہیں کرائی. ہر درس کے دوران تو ہم چپ کر کے سنتے رہے، ہمیں بھی نہیں بولنا تھا، بچے خوب بول رہے تھے لیکن کس مخ سے. اس کے بعد درس جب ختم ہوا پورا ہوا تو دوسرے روم میں لے گئے، ادھر کوئی اور لیکچر تھا تو وہ کچھ کھانے پینے کا ارینج تھا. اچھا وہ سب باتیں کری ہیں، ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں شرم آ رہی، واللہ ہی شرم آ رہی تھی. آخر پھر وہ ہمارے میں سے ایک ساتھی کافی بولڈ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا اس دن، پھر میں نے وہی ان کو بیٹھے ہوئے کو کہا، میں نے کہا دیکھو جب تمہارے سکولوں میں پروگرام آپ لوگ کرتے اپنے سکول میں تو جو نئے لوگ آتے وہ ایسے فیل کرتے ہوں گے جیسے آج ہم کر رہے ہیں، آپ آپس میں کی ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں، اور یقین کریں جب پروگرامز ہوتے ہیں تو دو سٹاف کے لوگ ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے اگر ڈیوٹی پہ، کیوں کہ نئے لوگوں کو عجب خوبصورتی، ان کو ایک قسم کا پروٹوکول آپ کے اندر دکھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نئے لوگ پھر اٹریکٹ کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے اخلاق کی وجہ سے آتے ہیں، ہم آئے تو انہوں نے ہمیں اتنی اچھی طرح ڈیل کیا کہ ہم نے کہا بس یہ اچھے ہی لوگ ہوں گے. تو ہمیشہ نئے لوگوں کو ویلکمنگ ہو. پھر دیکھیں یہدی الرشد، ہدایت کا سفر بعد میں شروع ہوتا. اچھا پھر میری عادت کے مطابق میں پھر کہہ دوں کہ بچوں کی تربیت میں بھی یہی نسخہ رکھا کریں، آپ اپنے بچوں کو پہلے یہدی الرشد پہ ڈالتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے نا جو 10 سال کے، وہ 20 سال کے جوان بچے کا ریئیکٹ کرے آپ کو، اور وہ واقعی صبح اٹھتے قرآن کھولے پھر کتاب، بڑا بیوا سا بچہ بن کے وہ پورا نیک بچہ بنے، نہیں پہلے قرآن نہ جبا، پہلے اپنے بچوں کو خوبصورت طریقے سے تبلیغ کرے. یہ جو فجر کے لیے مائیں بچوں کو اٹھاتی ہیں وہ ساری زندگی ان کے دماغ میں رہے گا، چیخ کے بلاتی ہیں، چلا کے بلاتی ہیں، گالیاں دیتے ہوئے اٹھاتی ہیں نا، تو وہ گالیاں کھا کر اٹھنے کے عادی ہوں گے. کل ان کو آپ گالیاں دینے والی نہیں رہیں گی تو وہ کوئی نہیں اٹھیں گے. ہمیشہ پہلی کال محبت کی، اور وہ جیسے کیسٹ چلتی ہے نا بار بار، 10 دفعہ ایک بات کہے نا تو اسی انداز سے کہیں، پھر تیسری بار بات کہے تو بھی اسی طرح کہیں، پھر تیسری بار کہیں تو اسی طرح کریں، آپ دیکھیں گے کس سے فائدہ ہوگا. اور پھر وہ ماں کی ایک محبت بھری یاد اپنے دل میں لے کر اٹھیں گے کہ ہماری ماں ہمیں بڑے پیار سے اٹھاتی تھی. صبر آپ نے کرنا ہے، پھل آپ اس کا بعد میں پائیں گی. یہ کسی کا سوال نظر میں آ گیا، اسی سے ریلیونٹ بھی ہے تو ساتھ ہی پڑھ لیتی ہوں، کہ کہتی ہیں کہ سازہ بچے بھی اگر بفجر کے بعد اٹھتے ہیں تو شیطان پیشاب کر دے گا کیونکہ وہ وضو نہیں کرتے لائک ویری اسمال کڈس. دیکھیے ان کا سوال بہت اچھا ہے اس لیے میں نے بیچ میں روک کے لے لیا، کہ جب ہم نے بات کی کہ صبح سوتے رہیں تو شیاطین جنات آ جاتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ؟ انشاءاللہ وہ مکلف نہیں ہے ابھی، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو بھی اٹھائیے، فتویٰ نہ دے. اب آپ چھوٹے بچے کو 5 سال کا 6 کا بچہ سے کو بیٹا اٹھو شیطان پیشاب کر دے گا، ڈونٹ ڈو دس. کبھی 7 سال سے بچے کو ایک بھی نیگیٹو جملہ نہ سکھائے، واللہ ہی ان کو بس یہ کہ اللہ پیار کرتا ہے، اللہ جنت دیں گے، اللہ آپ سے آپ کا ویٹ کریں، کبھی نہ کم سے ان کو بڑا کر دیں. ہاں بڑے ہوں تو پھر ان کو برائی کا احساس کریں، ٹھیک ہے؟ تو بہت چھوٹی عمر میں روک ٹوک نہیں کریں اس طرح کی، لیکن آپ عادت ڈالنے کے لیے ان کو جس حد تک ممکن ہو صبح جلدی اٹھا دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، پہلی آیت اور دوسری کہن پہ ہی ساتھ دیکھیے، کہ پہلے قرآن نجبہ تھا، پہلے قرآن خوبصورت لگتا ہے، پھر یہدی الرشدی ہوتا ہے سیکنڈ، اس کے بیچ میں پیرو لگا سکتی ہیں. جب ایک بندے کو ہدایت کی راہ نظر آ جاتی ہے اور اس کے منہ سے آمنا بھی نکلتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا؟ لن نشرک بربنا احدا، پھر شرک نہیں ہوتا. میں سوچتی تھی جب میں ابھی پڑھ بھی رہی تھی تو میرا دل کیا پہلے کہ میں آیت 2 پہ رک جاؤں، پھر میں نہیں رکی کہ آپ کو پھر وہ اس کی بات کاٹنے والا انداز نہ لگے. لیکن یہ بہت بڑا نقطہ ہے، صرف 2 آیتوں میں اس جن نے پورا سفر طے کر دیا. غور سے سنا، قرآن کا حسن محسوس کیا، ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کو پایا. قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ یہدی الرشدی. آج ہم قرآن پڑھنے پہ زور دیتے ہیں، قرآن پڑھو، حفظ کرو، قرآن خانی ہے، اتنی صورتیں یاد کرنی ہے، یہدی الرشد نہیں کرتے. آج اگر ہم اپنے بچے کو پہلے دن سے قرآن کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کی صفت پہ غور کرا دینا تو ہمارے بچے انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے محسوس کریں گے. تو پہلی چیز جس کو انہوں نے اپنے اندر سے نکالا وہ شرک تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی شرک کرتے ہیں، جنات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ آپ کو پتا تھا کہ یہ میرا قرآن سن رہے ہیں. بعد میں یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے بتایا ان کو, وہی کے ذریعے آپ کو یہ واقعہ بیان ہوا ہے. یہاں ایک اور نقطہ نوٹ کریں کہ نبی غیب نہیں جانتے تھے. قلوہ یا الیہ انہ استمع, وہی کے ذریعے سے یہ واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہے. جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت اللہ کے نبی کو نہیں بتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس پہ غور کرے کہ اللہ کے نبی نے جنات کو نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ جب قرآن سنا, قرآن کا لفظ کیسے بول دیا, ایک نقطہ لفظ قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھتا ہے, کہ جن نے اس کو تو نہیں پتا تھا یہ قرآن ہے اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے, لیکن انہوں نے جا کر اپنے لوگوں کو جا کر اس کا نام قرآنن عجبہ کیسے کہہ دیا. بات واضح, سوال سمجھ آئے؟ آپ یہ تو کہہ سکتے میں نے کوئی کلام سنا ہے, وہاں کوئی بات کر رہا تھا, لیکن آپ کو بک کا نام تو نہیں پتا ہوتا. اور جب اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے تو کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ یہ قرآن ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات نے جا کر قرآن عجبہ ہی کیوں کہہ دیا. تو بعض لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ ان کو قرآن کو سن کر اس کی تاثیر جو محسوس ہوئی تو عجب مبالغے کا سی ہے. عجبات ہے نا, مبالغہ ایگزیجریشن ہے, بہت زیادہ حیران کرنے والی چیز کے لیے بھی عجب کا لفظ بولتے ہیں. تو قرآن کا عجبن کا لفظ جنات نے اس قرآن کے ساتھ نہیں, اپنی فیلنگز کے ساتھ بولا تھا. ایک ایسا کلام سنا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس سے کوئی بہت زیادہ فرق بھی دیکھیے کہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ رب کی شان بڑی بلند ہے, انہ تعالی جدو ربینا, ہم نے سے تو کتنوں کو ہر دن میں پانچ نمازوں میں وَتَعَالَى جدو کا پڑھنے کے باوجود بھی نہیں بات سمجھ آئی. جائے نماز میں کیا کہتے ہیں, وَتَعَالَى جدو کا, اور جائے نماز طے کرتے جتنے جھگڑے گلے شکوے ناراضگیاں, میری شان چھوٹی کر دی, مجھے عزت نہیں دی, مجھے نہیں پوچھا, مجھے سلام نہیں کیا, میں گھر آئی تو میری خاطر نہیں کی. شادیوں میں, بیاہوں میں, مختلف خاندانی معاملات میں دیکھیے, ہم اکثر لوگوں کے ساتھ اپنی شان کی بلندی چاہ رہے ہوتے ہیں. جنات کو یہ بات بڑی جلدی سمجھ آ گئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس نے ہمارے لیے غور و فکر کیا, اور وہ کیا ہے کہ کچھ انہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا, کہتے ہیں ہمارے بھی کچھ بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ جنات میں بھی شرک ہوتا ہے, جنات میں بھی برے ہیں, جیسا کہ آگے بھی پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے, بس کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جن یا تو عیسائی جنوں میں سے تھے یا ان کا کوئی اور مذہب تھا, جس وجہ سے وہ اللہ کے بیوی اور بیٹوں کا تصور لاتے ہیں. کیونکہ بات آ رہی ہے نا کہ ہمارے رب کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, لیکن اللہ کے نبی اس وقت قرآن کا کوئی ایسا حصہ پڑھ رہے تھے جس سے ان کو اپنے عقیدے کی یہ غلطی پتہ لگ گئی کہ اللہ کے بیٹے اور بیوی بنانا یہ بالکل ٹھیک نہیں. تو گویا کہ جنات نے ٹرینیٹی کا رد بھی کر دیا اور اللہ کے لیے سورۃ اخلاص کی تصدیق کر دی کہ لم یلد ولم یولد, کہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی بچہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 6 بڑی دلچسپ ہے, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ, کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے اور اس چیز نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا. اس کے بارے میں روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلے دور میں جب لوگ کسی جنگل میں, پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو, ابن عباس کی تفسیر ہے, کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے, اب رات گزری گزارنی ہے وہاں گئے, تو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کہتے, پکار کر کہتے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. یعنی ان کا خیال تھا کہ ہر جنگل کا کوئی مالک ہے اور وہ جن ہے اور یہ اس کی کنگڈم ہے, تو اگر ادھر ہمیں رات رہنا ہے تو ذرا ان سے تھوڑی سی بات بنا لے تاکہ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں. ایسے جاہلیت کی دوسری روایات میں بھی اسی بات کا ذکر ملتا ہے, مثلا کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا, سفر میں اس طرح کے چانسز ہوتے تھے, تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو. پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار پکار کر کہتے ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ ہم یہاں ہر آفت سے محفوظ رہیں. ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ ہر غیر آباد جگہ میں جن ہوتے ہیں اور ان کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود اس کو ستاتے ہیں یا دوسرے جنوں کو کہتے ہیں کہ اس کو ستاؤ. لہٰذا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا. اچھا اب آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایک جنگل ہے, جنات وہاں اندر رہتے ہیں, وہ دور سے دیکھ رہے ہیں پانچ چھ لوگ آ رہے ہیں آدمی, اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ جن انسانوں سے ڈرنے لگیں گے. وہ کہتے ہیں ہر انسان آ رہے ہیں, بچ جاؤ, چھپ جاؤ, چھپ جاؤ. اب وہ انسان جب اس جنگل میں آئے تو وہ جن وہ وہاں کھڑے ہو کے ان سے آواز لگاتے ہیں, او اس جنگل کے جنوں ہمیں کچھ نہ کہنا, ہم صرف رات گزاریں گے, ہم یہ کریں گے. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, ہم ان سے ڈرے تھے تو ہم سے ڈرتے ہیں. فزادو ہم رہا تھا, یہ چیز ہے. اچھا بالکل یہی اصول بچوں پہ بھی رکھا کرے. آج جو ایک پیرنٹنگ اسٹائل میں یہ چیز آ گئی نا کہ بچوں کو کچھ کہنا نہیں, ان کو ہرٹ نہیں کرنا, ان سے ڈرے, ان کی باتیں مانے, بالکل یہی اصول ہے. انسان کا بچہ ہو کہ جن کا بچہ ہو, آپ جتنا اسے ڈریں گے وہ اتنا آپ کو ڈرائے گا, جتنا اسے دبیں گے وہ آپ کو اتنا دبائے گا. جتنا آپ اس کے اوپر اپنا بوجھ اپنا ڈراوا رکھیں گے, اپنی بات رکھیں گے, وہ اتنا آپ سے ڈرے گا. جیسے وہ الاسٹک ہوتا ہے نا, اسپرنگ ہوتا ہے, اس کو دباتے ہیں نا تو وہ دبتا ہے, پھر اتنا ہی کھلتا ہے. تو لہٰذا اس چیز سے ان کے اندر ڈر آ جاتا ہے اور وہ روب میں آتے ہیں. پھر آپ دیکھیے الَّن یبس اللہ احدا, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ عقیدہ آخرت, کہ جنات نے یہ جان لیا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ ضرور اٹھائے گا, جبکہ کچھ لوگ ہیں وہ نہیں کرتے. اچھا جی, اس کے بعد اگلی چیز تھوڑا سا دیکھ لیجئے, جو آسمان سے ان کے اوپر شہاب ڈالنا, یہ اس کی بات آئی ہے نا بیچ میں دو تین بار, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ان جنوں کا پوزیٹو مائنڈیڈ ہونا. ایک صورت کیا ہونی چاہیے تھی کہ کہتے دیکھو ذرا ہمیں سننے ہی نہیں دے رہے, ہم سے چھپاتے ہیں, پتہ نہیں اوپر کیا راز ہو رہے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو اوپر سے شعلے مار دیتے ہیں. اور یہاں جن کیا کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ سم تھنگ از نیو, یعنی انہوں نے اس پابندی کو قبول کر لیا. یہاں بھی پہلے کھلے پھرتے تھے, کوئی بات نہیں تھی, لیکن اب لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے, اس لیے انہوں نے ضد نہیں کی. یعنی ماننے والا ذہن تھا, منوانے والا ذہن نہیں تھا, کوئی رول ہے تو اس کو مان لو, کیا بری بات ہے. لیکن اس کے اندر وہی دیکھیے کہ چونکہ ان کے اندر طلب تھی نا, تڑپ تھی, کہ انہوں نے اس چیز کو روٹین لیا. اور بعض لوگ جو ماننے کا ذہن نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں یہ ایکسیپشنل ہے اور یہ صرف میرے ہی ساتھ ہے, بس یہ میرے ساتھ ہی آپ کی زیادتی ہے, ورنہ باقیوں کے ساتھ تو آپ ایسا نہیں کرتے. تو یہ سٹائل آپ کو اس میں نہیں دیکھتا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی ایک عقل مندی ہے, اور وہ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ نے اہل زمین کے معاملے میں کوئی بہت ہی بڑا معاملہ کیا. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالات اور قرائن کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وقت کی نیڈ کیا ہے, اور کچھ کو بتایا بھی جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی مبعوث ہو گئے ہیں, اس سے جنات کے غیب نہ جاننے کی بھی بات پتہ چلتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیجئے آگے کہ جنوں نے اپنے لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا, ہم میں سے کچھ مسلمون ہیں تو کچھ قاسدون. آیت 14 میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے ان کو پتا تھا کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. اچھا اب میں اور آپ, ہمیں کیسے پتا چلے کہ جس جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ کون ہے؟ کیسے پتا چلے کہ اچھا جن کون ہے اور برا کون ہے؟ اچھی جگہوں پہ جہاں اچھے اچھے کام ہوتے ہیں نا, وہاں اچھے جن ہوتے ہیں. آپ قرآن پڑھنے آتے ہیں, اگر کسی جن سے آپ کی ملاقات ہو جائے ڈونٹ وری, وہ بھی قرآن سے پیار کرتا ہے آپ کی طرح. ٹھیک ہے, اسے بھی پوچھ لیں آج کے سبق سے کیا سیکھا ہے. اور خدا نخواستہ اللہ کبھی کسی کو نہ لے جائے, لیکن نائٹ کلبس میں اور جہاں کیبرے ہے اور جہاں زنا اور بدکاری ہے اور جو پانیوں میں اچھلا کودی ہے, وہاں کون سے جن ہوں گے؟ قاسطون. ادھر کون ہے مسلمون, ادھر کون ہے قاسطون. تو جیسا کوئی انسان ہوتا ہے نا, اس کی ویسے جنوں سے ملاقات ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے کبھی کسی کو جنوں سے علاج کرتے کراتے دیکھا ہو, یا جو رقیہ کرتے ہیں یا جنوں کا علاج کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ اچھے جن ہوتے ہیں ان کے پاس, آتے ہیں, حاضری ہوتی ہے, بعض جن اچھے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے جن ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہم وہ کنٹرول کیوں کرتے ہیں؟ پھر اللہ جادو کے سیمینار سے آپ کو بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہوں گی, اس وقت کچھ واقعات بھی سنائے گئے تھے کہ جن نقصان نہیں دینا چاہتے, بس آپ سے پیار کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں آپ ان کے ہی پاس رہیں. تو ایک اچھا جن بھی کسی انسان کا دوست بن سکتا ہے, برا جن بھی بن سکتا ہے, ایسے موجود ہے. میں نے وہاں واقعہ آپ کو شاید سنایا تھا کہ نہیں جی رہا. اب کر لیا تو روک لیا تو کر لیا. دیکھیے موکل نہیں موکل 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 کا لفظ کیا ہے بلا اس کے اندر چھپا ہوا کیا موکل
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
گاؤں میں تو آپ کو پتا ہر وقت کچھ نہیں ہوتا کبھی سردیوں کی رات ہے مہمان بھی آ گیا اب گھر میں ماچس نہیں ہے چولہا کیسے جلائیں اب کیا کریں ابھی ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے نا تو اوپر سے ماچس کی ڈبی ہمارے گھر گرتی تھی کہتا تھا فلاں گروسری اسٹور سے لایا صبح پیسے دے دینا وہ بند دیوار میں سے جا کے لے آتے تھے اب وہ اچھا تھا نا وہ کہتے وہ ہمیں نقصان نہیں دے ایون وہ کہتا تھا وہ یہاں بھی ہے اور وہ جو بات مجھے ان کی یاد ہے وہ کہتے تھے کہ جب میری بیوی قرآن پڑھتی ہے نا تو وہ ادھر ہی آ کے بیٹھتا اور کہتا تھا خان صاحب وہ گھی کے ڈبوں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر مطلب وہ کچھ نہیں کہتا تھا اور وہ بالکل جیسے ایک محبت والا یعنی اس کے ساتھ اس کا پیار تھا تو جب تک ہم ان کو کچھ نہ کہیں نا وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے یہ پیشاب کر دے ایسی جگہ پہ جہاں جن سو رہا ہو یا اس کے کھانے کو خراب کر دیں تو پھر تو وہ کرے گا نا تو لہٰذا ان ساری چیزوں کے اوپر یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسا آپ کا طرز عمل ہوگا نا ویسا ان سب کا پھر انشاءاللہ تعالی جب ہم صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہر اس مخلوق کے شر سے جس کو آپ نے پیدا کیا ہم پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آیت الکرسی پڑھیے. آپ کو یاد ہے وہ فریرہ کے پاس بھی تو جن نہیں آیا تھا نا جس نے مال غنیمت کی چوری کرنی چاہیے. خود ہی سکھا گیا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے گا.
تو سمپل ہے.
سب سے بڑی
بات جو آپ نے ابھی سیکھی ہے نا وہ یہ کہ آپ نے ان کا ڈر ختم کرنا ہے. آپ ڈریں گے تو یہ آپ کے اوپر اثر کریں گے. اب یہ جو جن چمٹ جاتے ہیں وہ کیا اسیب ہے, سایہ نظر آتا ہے, بوجھ ہے, صرف وہی ہے کہ آپ چونکہ ویک ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اثر کریں گے. مثلا جیسے بیکٹیریا پھیلتا ہے یا وائرس پھیلتا ہے تو سب تو نہیں بیمار ہوتے نا. کون بیمار ہوتا ہے؟ جن کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے. تو بس یہ جنات وغیرہ جو ہیں ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک انسان اپنا عقیدہ پختہ رکھے اور اللہ کا ڈر ہو, طہارت ہو, پاک صاف رہے, رزق حلال کا اہتمام کرے. جتنا توحید میں آپ پکے ہوں گے, جتنا آپ کا اللہ پہ ٹرسٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ سے ڈریں گے کیونکہ یہ مخلوق ہے. جس طرح انسانوں کا آپ کہتے ہیں نا اتنا قلعہ, آپ جنوں سے کہیں. آپ نے فرمایا کہ کسی خالی جگہ پہ آؤ تو وہاں آ کر ایک دم نہ پڑاؤ ڈالو کہ وہاں اعلان کرو کہ اگر کوئی جن یہاں ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے. میں اس کو اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ اس جگہ کو خالی کر دے. کہا اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو چلا جائے گا. ایسی واقعات میں نے سنے کہ کسی کو شک تھا ان کے گھر کے کسی کمرے میں کوئی اس طرح کا اثر ہے, کوئی روگ زور ہے. تو اب خوف تو آتا ہی, تو وہ کہتی کہ میں نے وہاں جا کر اونچی آواز سے کہا کہ دیکھو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو نا تو میرا گھر خالی کر دو, میں تمہیں 3 دن کا موقع دیتی ہوں. کہو چلے جائیں گے. اسی طرح کہا کہیں سانپ کو دیکھو تو اس کو نہ مارو بلکہ اس کو کہو جا کے کہ اے سانپ اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا. 3 دفعہ اس کو کہیں اگر نہ جائے تو مار. اگر واقعی وہ جن ہوگا تو وہ چلا جائے گا, اور اگر وہ جن تھا اور آپ نے اس کو بغیر یہ کہے مار دیا تو آپ کو نقصان دے گا. اس کے بے شمار واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دوسری طرف لینے کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کو بہت سوچنا بھی نہیں چاہیے. اپنے آپ کو سیدھا سیدھا رکھے, اور اگر کہیں کوئی نظر بھی آ جائے تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ یہاں سے یہ تو دیکھ ہی رہے نا کہ عام مخلوق ہے. فرق صرف اتنا ہی ہے نا کہ اللہ نے ان کو جسمانی طاقت زیادہ دے دی, ذہنی طاقت ان کے پاس بھی زیادہ کوئی نہیں ہے. ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. ایک واقعہ میں سن رہی تھی کہ ایک شخص کسی کو ملا اور اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا, تو اس نے کہا یہ تم نے کیا اونی کپڑے پہنے؟ کہتا یہ تو میں نے پچھلے 5000 سال سے پہنے ہوئے. میں اسی جبے میں تو موسیٰ کو ملا, اسی میں تو میں عیسیٰ کو ملا, میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اس جبے میں اٹینڈ کی ہوئی ہے, تو تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ تو لمبی عمر ہے ان کی, قد کاٹ لمبے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے اور ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ سمجھ کریں. پھر آخری چیز دیکھیے جو اس کی دعوت میں تھی, اب ولوستقام والطریقہ تھی, آیت 16 دیکھ لیں. یہ سبق جنات کو سمجھ آ رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت پہ جم جاتے ہیں اللہ ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دے دیتا ہے. آج ہم امت مسلمہ کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ ہدایت کے طریقے پر استقامت نہ رکھ کر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم گر جاتے ہیں, تو پھر ہمارے اوپر آپ دیکھ لیجئے اللہ کی طرف سے جو پکڑ اور جو مشکلات آتی ہیں وہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پیچھے آپ نے سورہ نوح میں بھی پڑھا تھا کہ نستغفرو ربکم, بخشش مانگو اللہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا. یہاں استقامت کے راستے میں کہہ دیا. آپ کہہ لیں کہ سورہ نوح میں استغفار کے فائدے تھے, تو یہاں استقامت کے فائدے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے اس کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر ان کو رحم آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے اور آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 20 سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کریں, یعنی جو جن کی بات تھی وہ یہاں ختم ہوتی ہوئی دکھتی ہے کہ انہوں نے ساری تقریباً باتیں بتا کر مسجدوں کو سب کچھ اللہ کے چیزیں کہنے کے بعد اب بات پوری کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے, اور بات کہتے ہیں کہ یہ اگلا کلام بھی جن کا ہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بات ایک ہی ہے. اگر جن کی بات تھی تو اس نے پیغام کو ٹھیک پا لیا, اور نہیں تھی تو اللہ کے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے. آیت 20, قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, کہہ دیجئے بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. جنوں نے پیچھے جو بات کہی تھی اس کی تصدیق ہے, یعنی آپ ایسے سمجھے کہ ان کا پیپر چیک کیا جا رہا ہے اور ان کو صحیح مارکس دیے جا رہے ہیں کہ واقعی لنشرک بربی احدا کی بات درست تھی. تو آپ یہ نبی کہہ دیجئے کہ میرے دین میں یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا. پھر دوسری بات, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہہ دیجئے کہ میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے ضرر کا اور نہ کسی بھلائی کا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی چاہیں وہ ہو سکتا ہے. اللہ کیا عقیدہ سکھا رہے ہیں اپنے نبی کی زبان سے کہ لوگوں کو بتا دو میں تمہیں نہ تو نقصان دے سکتا ہوں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو ہمارا بھی اب یہی عقیدہ ہے نا, نبی کب فائدہ دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں؟ جب اور جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اگلی بات, قل کہہ دیجئے انی, بے شک میں, لن یجیرنی من اللہ احد, کوئی مجھے پناہ در سے, یعنی اگر مجھے اللہ پکڑ لے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا, ولن اجد من دونہ, اور نہیں پاتا میں اس کے سوا ملتحدا, کوئی پناہ دینے والا. لحد سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اگر اللہ کے نبی کے اوپر بھی کوئی تکلیف آ جائے, اللہ تعالیٰ کوئی مشکل ڈال دے, تو کوئی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. ہاں مگر اللہ بلاغ من اللہ و رسالتہ, میرا کام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دوں. یعنی میرا مقام کیا ہے؟ تبلیغ کا, دائی ہوں, مبلغ ہوں, میں بات پہنچاتا ہوں اللہ کی اور جو وہ کہہ دیتا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. کب تک؟ خالدین فیہا بدا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, ہمیشہ رہنے والے اس کے اندر. یعنی جب لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں من گھڑت عقیدہ رکھیں گے اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد ان کو اپنا انجام جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے, اور وہ جہنم میں ایک دو دن کے لیے نہیں, بہت طویل عرصے تک کے لیے رہیں گے. اور حتی اذا راؤ ما یوعدون, حتی یہاں تک کہ اذا راؤ, جب وہ دیکھ لیں گے کیا, ما یوعدون, جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے, فسیعلمون, پسند قریب وہ جان لیں گے, کیا, من ادف ناصرن, کون ہے بہت کمزور مدد کے طور پہ, یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں, وہ اقل عددا, اور کم ہے عدد کے اعتبار سے. ایک خلاصے میں اس کو پڑھیں تو کیا آیت بنی, یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے, یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, یعنی جن کو نہیں ماننا نا, وہ اپنی موت کے وقت تک بھی نہیں مانیں گے. پھر جب ان کی پکڑ کا یا ان کی موت کا وقت آئے گا, تو اس وقت ان کو پتا چل جائے گا کہ کس کے کمزور, کس کے مددگار کمزور ہے اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. مکہ والے جو سردار تھے نا, وہ اللہ کے نبی سے کمپیئر کرتے رہتے تھے خود کو, ایسے ہی ان کا خیال کیا تھا کہ ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, ہمارے فالوورز بہت ہیں, ہمارے سپورٹرز بہت ہیں, ہمارے فین بہت ہیں, اور ہمارا گروہ بڑا, اور یہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم چند غریب لوگ ان کے ساتھ لگ گئے ہیں, یہ چند نئے لوگ اور جذباتی سے لوگ ہیں جو ان کے پاس آ گئے ہیں. تو اس کی جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج چند مٹھی بھر ہیں, لیکن یہی اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں لگیں گے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کام لے گا اس کو یہ دیکھ لیں گے. دیکھیے بعض دفعہ لوگ پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں, کوانٹیٹی کوالٹی, کوالٹی چاہیے کوانٹیٹی نہیں چاہیے. چند لوگ تھے نا, آپ مکی دور کا خلاصہ دیکھیں تو جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی نا, تو 100 سے 200 کے بیچ میں ٹوٹل لوگ تھے. اگر ہم حضرت نوح کے حالات پہ زندہ بات کرتے ہیں کہ 950 سال میں 70-80 لوگ تھے, تو مکی دور میں اللہ کے نبی کو کتنے ملے, گنتی کے تھے. یہاں ایک چھوٹی سی عمل کی بات ہے, جب دعوت اپنے بالکل ابتدائی مدارج میں ہوتی ہے نا, تو لوگ تھوڑے ہوتے ہیں, مشہور بھی نہیں ہوتے, کوئی ان کے نام کے ساتھ کوئی شہرت بھی نہیں, کوئی میڈیا بھی نہیں, کوئی ان کو لوگوں کا سحر بھی نہیں ہے. ایسے وقت میں جو حق سمجھتے ہوئے ساتھ لگتے ہیں, اور وہ تھوڑے لوگ اگر وہ ساری خوبیوں سے متصف ہوں جو صحابہ میں تھی, تو وہی تھوڑے بعد میں بہت بڑوں بڑوں پہ غالب آ جاتے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے, کبھی گھر بنتا دیکھا ہو, عمارت کے بننے میں سب سے زیادہ محنت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن بنیادیں. اور جب بنیادیں پڑتی ہیں تو اس وقت کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ شیشہ، کرسٹل، ایکسیسریز، فانوس نہیں چاہیے نا. کیا چاہیے؟ لوہا چاہیے. لوہا، پتھر، بجری. پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بڑے بڑے بلڈوزر کوٹ 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 کے بھر دو. آپ یہاں تو ہم دو چار بلڈنگ منزلہ بلڈنگیں دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج دنیا میں 100 منزلہ بلڈنگ بھی بنتی ہیں اور میں جب اس کو دیکھتی تو خوف کھاتی ہوں. یہ بنی کیسے؟ اگر یہ پلر ٹیڑھا ہو جائے. لیکن جب بنتا ہوا دیکھیں تو لوہا کوٹ کوٹ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حکم سے پھر وہ پلر کھڑا رہتا ہے، ورنہ وہ پھر بھی نہ کھڑا ہو. اسی طرح جو لوگ بنیادوں میں جاتے ہیں نا، وہ پتھر کے ہونے چاہیے. نرم مزاج، نازک مزاج، نازک طبع، ویری سینسٹیو. پھر وہ کہیں اوپر لگ جائیں گے، کھڑکی کی جگہ پہ ان کو لگا دیں، فرنٹ کے شیشے پہ لگا دیں، آپ ان کو سٹیج بنا دیں کسی بلڈنگ کا، اوپر اس کا مونوگرام بنا دیں، اٹس اوکے، وہ چلیں گے انشاءاللہ. لیکن بلڈنگ کا سب سے سیکیور حصہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز نہیں بدلتی؟ فاؤنڈیشن. اس کو آپ خانہ کعبہ پہ لے کے سوچیں. آپ کہتے ہیں کہ کعبہ کی بنیادیں آج بھی وہی ہیں جو دنیا میں بنتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوائی تھی. حضرت نوح کے دور تک تو وہ ویسے ہی رہا تھا جیسے تھا، پھر طوفان نوح آیا تو وہ سب بہ گئی، سب بلڈنگ اوپر سے ختم. ایک وقت ہے کہ اس کے اوپر بالکل تہیں چڑھ گئی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سنتے آئے اب تک کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، ان کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ بانی کعبہ ہے؟ تو اس کی وجہ کیا؟ کہ طوفان نوح میں یہ غائب ہو گیا تھا کچھ عرصہ، دنیا میں کعبہ اس طرح نہیں تھا جیسے آج ہے. اللہ نے جب یہ خدمت لینی تھی ابراہیم سے، حکم کیا دیا؟ جاؤ کعبہ ڈھونڈو اور بناؤ. نیور. کیسے سلسلہ شروع ہوا؟ آپ دیکھیں میتھڈالوجی سمجھے نا تو آپ کو نبیوں کے حالات سے ملتی ہیں. اللہ نے پہلے، اللہ کو تو پتا تھا نا کعبہ کدھر تھا، ابراہیم کو کوئی نہیں تھا پتا. برسوں کی دعاؤں اور بڑھاپے کا سہارا ایک بچہ اور بیوی. اللہ ابراہیم کو کہتے جاؤ اس کو یہاں چھوڑو. آپ بات کو سمجھیے گا. اگر اس دن اللہ نے ابراہیم کو یہ کہا تھا نا، ابراہیم فکر نہیں کرو، تم سے اپنا گھر بنوانا ہے، اس کے لیے ذرا تمہیں اس علاقے میں چھوڑ رہا ہوں، پھر کچھ عرصے بعد تم اپنے بیٹے سے گھر بناؤ گے، پھر قیامت تک لوگ آئیں گے تو تمہارے گن گائیں گے، تو ابراہیم کے لیے کتنا آسان ہوتا. جب ریوارڈ سامنے ہوتے ہیں نا اور نتائج سامنے ہوتے ہیں تو مشکلیں کرتے، پیچھے ہو جاؤ، اب آپ پیچھے ہو جائیں ہم کریں گے، لوگ انرجیٹک ہو جاتے ہیں، انتھوسیزم آ جاتا. یہ نہیں کہا، کوئی ریزلٹ دیے بغیر، فیوچر کی کوئی بات کیے بغیر کہا چلو اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑو. قربانی گھر سے شروع ہوئی، وہاں نہ بنایا. ابراہیم کو کہا کہ جاؤ اسماعیل اور اس کی ماں کو چھوڑو، پھر وہ وہاں رہے. پھر وہ سارے قصے آپ سنتے ہیں، کیسے زمزم کا چکواں خود نکلا اور کیسے صفا مروہ کی صحیح ہوئی، عرصہ چلتا رہا. پھر وہاں اسماعیل جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، پھر وہاں ایک بیوی دیکھی، پوچھی کیسی ہے، نہ شکری تھی کہا اس کو طلاق دے دو، پھر دوسری، سب سنا ہوا نا. جب اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ باپ کا ساتھ دیں، تو پھر اللہ نے وہ جگہ جو تھی نا وہ ابراہیم کو دکھائی تھی. بادل کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آ گیا تھا خوابوں کے ذریعے. اس کی ہسٹری پڑھے، ابھی ریسنٹلی پڑھی ہے نا تو مجھے ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ دو بکس ہیں دار اسلام کی، شاید آپ کے سٹال پہ ہوں گی، پڑھ کے دیکھیں، بہت اچھی بکس ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں گفٹ میں دینے لینے کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ نامینیٹ کی تھی کہ یہاں جا کے کام کرو، خانہ کعبہ بن گیا. اب آپ بتائیے کہ اتنی مشکلوں سے گزارے بغیر اسماعیل اور ابراہیم کو کہا جاتا جاؤ میرا گھر بناؤ، تو نہیں تھے بنا سکتے. میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی خدمت لیتا نا تو اس سے پہلے قربانی لیتا ہے. قربانیوں کے راستوں سے اعزازات شروع ہوتے ہیں. مقام ابراہیم کو دیکھ کے ہمیشہ آنسو نکلتے ہیں. میں سوچتی ہوں اللہ ان لوگوں کے قدموں کے نشان بھی پریزرو کر دیتا ہے جو اس کے راستے میں کھڑے ہوئے. وہی جو بات ابھی پڑھی، اللہ استقام علی طریقتی، اللہ نے کہا میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو مقام ابراہیم بنا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ استقامت کتنی بڑی دولت ہے. دیکھیے پہلی بڑی نعمت ہدایت ہوتی ہے. ہدایت مل جائے تو اس کے بعد دوسری بڑی نعمت استقامت ہوتی ہے. ہدایت نہ ملی تو لڑکتے رہیں گے، ہدایت مل گئی اور آپ چھوڑ دیں تھوڑے دن میں، کیا ہوا؟ استقامت نہیں رہی نا. آپ اپنے پر لے کے سوچیں, آپ پہلے ایک چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو اچھی چیز مل جاتی ہے, آپ خرید کے گھر لے آتے ہیں, اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ اب اس چیز کو پکڑ کے رکھو, جم کے جاؤ اس کے اوپر. تو ہدایت کے بعد استقامت بڑی پیاری چیز ہے, اور جب لوگ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے نام جوڑ دیتا ہے. یہی بات بتا دی کہ تمہارا رب تمہیں اتنی آزمائشوں میں ڈال کر پکا کر رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں مکہ کے 100 کچھ نہیں, اس اینگل سے بھی پڑھا کہ نہیں, جس جنگ میں اللہ کے نبی گئے, جو غزوہ تھا, جو سریہ تھا, تبوک تک اکثریت مجاہدین کے ساتھ تھی, انصار سے اللہ نے کچھ اور کام لیا. بعد میں جو لوگ آتے ہیں نا, وہ دین کی عمارت کا حسن بنتے ہیں. پہلے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دین کی عمارت کی مضبوطی بنتے ہیں, وہ دین کی عمارت بنتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا, جمع کر کرا کے فاؤنڈیشن اور سٹرکچر کھڑا کر لیتے ہیں, پھر پیسے اور آئیں گے تو ساتھ ساتھ کبھی ایک کمرہ سجا لیں گے, کبھی دوسرا سجا لیں گے. خوش قسمت ہے وہ لوگ انسان کہ جس کو اللہ اپنے دین کے ڈھانچے میں شامل کر لیں, لیکن اس کے لیے فولاد ہے مومن, پھر نازک نامی نہیں. پھر تو دیکھیں نا, جس بلڈنگ کی بنیادوں میں شیشہ پڑ گیا, کتنا خطرہ, اور خوبصورت ہوتا ہے شیشہ, اچھا لگتا ہے, لیکن آپ بنیادوں میں کیوں نہیں ڈالتے کہ مضبوط نہیں ہوتا. اس لیے اپنے سلیم دعا مانگیں کہ اللہ مجھے کسی جگہ کسی ایسے کونے میں ڈال دیں کہ اس کے اوپر 10 بلڈنگیں بھی بن جائیں, وہ گریں بنے, لیکن میں محفوظ ہو جاؤں گی. کیونکہ حضرت ابراہیم کی نسلوں کا, حضرت ابراہیم کا اجر نسل در نسل سے سیکیور ہے. کتنی دفعہ حرم بدلا, دیواریں بھی بدلی, سائز بھی بدلا, آگے سے پیچھے سے, لیکن بنیادیں وہی ہیں. حتیٰ کہ یہ حتیم جو ہے ان بنیادوں پہ, پہلے حرم ایسے تھا, چکور اور رو لمبوترا تھا جب حضرت ابراہیم نے بنایا تھا, لیکن جب قریش نے بنایا تو پیسے ہی اتنے نہیں تھے کہ حلال سے پیسہ جمع ہو اور سارا بنے, تو حتیم کی دیواریں بس اتنی اتنی چھوڑ دی کہ اتنا کافی ہے, لیکن بنائیں گے حلال سے. اتنا اس دور میں حالات خراب تھے کہ حلال اتنا نہیں تھا لوگوں کو بس کہ کمرہ بنا سکے. وہاں اللہ نے اپنے نبی کو بلایا, تو کتنی بڑی بات ہے. تو ہسٹری کے ساتھ اور سیرت کے ساتھ جب آپ چیزوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ اکبر. تو زیادہ تعداد کا مان نہیں کرنا چاہیے. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے حق کے ساتھ رکھ, تھوڑوں کے ساتھ اور زیادہ کے ساتھ کچھ نہیں فرق پڑتا. خیر, قل ندری اقریب ما یتوعدون ام یجعل له ربی امدا, کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کرتا ہے. کون سی, یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ پیچھے مذاق کی بات ہے, نبی کا مذاق اڑاتے تھے, مخالفین طنز کرتے تھے, یہ کب آنی ہے قیامت, ایسے ہی آپ ڈراتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بتا دو مجھے قیامت کے آنے کا کوئی وقت نہیں پتا. یہاں قریب سے مراد قیامت ہے, یعنی آئے جلدی, دیر سے آئے, تمہاری پکڑ ابھی آئے, مجھے نہیں پتا کیونکہ اللہ نے یہ مجھے نہیں بتایا. عالم الغیبی, وہ غیب کا جاننے والا ہے. فَلَا يُسْفِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا, بس وہ نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. یعنی قیامت کب آنی ہے, کیسے آنی ہے, کس طرح کس وقت میں ہوگی, اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی. تھوڑا سا جو بتانا چاہے بتا دیتا ہے, باقی باتیں وہ اپنے پاس رکھتا ہے. ہاں مگر, اِلَّا مَنْ اِرْتَدَىٰ مِنْ رَسُولٍ, مگر جس کو وہ چن لے اپنے رسولوں میں سے, یعنی سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اوپر کہہ دیا غیب اللہ کے پاس ہے, رسول بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو غیب کے کچھ حقائق بھی آپ کو بتا دیے جاتے ہیں, جیسے اللہ کے نبی کو بہت سے بتائے گئے. ٹھیک ہے, محافظ کون سے ہیں ادھر؟ فرشتے. یعنی جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے غیب کے حقائق کا علم رسول کو دیتے ہیں تو اس کی نگہبانی کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتے ہیں تاکہ وہ علم محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچے, کوئی آمیزش نہ ہو. اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا, آیت نمبر 8 سے 9 میں, کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد جنوں کو اوپر جانے میں مشکل ہونے لگی, دروازے بند تھے, سخت پہرے لگ گئے تھے, اور اب ان کو کوئی بات سننے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو لہٰذا یہ بات کہہ کر یہ یقین دلا دیا گیا کہ جو کلام نبی پہ اترتا ہے وہ محفوظ کلام ہے. اسی لیے تو آپ پتہ ہے کہ روح الامین کہا جاتا ہے نا کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب آخر میں کیا فرمایا گیا کہ یہ کلام بڑا یقینی ہے, لیا علما, تاکہ وہ جان لے, ان قد ابلغوا, کہ انہوں نے پہنچا دیے رسالات ربی, پیغامات اپنے رب کے, احاط بما لدیہم, اور احاطہ کیا اس کا جو ان کے پاس ہے, یعنی وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیا ہوا ہے, واحصا کل شیئن عددا, اور اس نے ہر ایک چیز کو گن گن کر رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ مشکل ہے, اور اگر آپ غور سے نہ سنیں, تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے نا, تو آپ آیتوں کا مفہوم ایسی اندازے سے نہیں جان سکتے جیسے عام آیتوں پہ ہوتا ہے. ترجمے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل صورت ہے. اب اس آیت میں جو آخری ہم نے پڑھی, اس کے تین مختلف معنی ہیں. لیا علما, کون جان لے کہ اس نے پہنچا دیے پیغام اپنے رب کے. پہلی بات یہ کہ رسول جان لے کہ فرشتوں نے اس کو اللہ کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے, یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی, اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات اس کے رسول تک صحیح صحیح پہنچا دیے. ٹھیک ہے, اور تیسرا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ رسولوں نے اس کے بندوں تک اپنے پیغام ٹھیک پہنچا دیے. دیکھیں میں اس کو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جب آپ کوئی پیکج کسی جگہ ڈیلیور کرتے ہیں تو تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ایک جس پوسٹ آفس میں آپ جا کے دیتے ہیں, ایک وہ جدھر سے وہ ڈیلیور ہونا ہے یعنی جس جگہ سے وہ نکلنا ہے, اور تیسرے آپ خود گواہ ہوتے ہیں کہ آپ خود دینے گئے تھے. کبھی کوئی پیکج لاسٹ ہو جائے یا پیکج ٹوٹ جائے, یا چلے آپ ایئرپورٹ کی بات کریں, آپ سامان بک کرواتے ہیں, اینڈ پہ سامان نہیں ملا, ٹوٹا ہوا نکلا, آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں کسٹمر ہیلپ کے, تو وہ چیک کر کے کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ آپ کا لندن ایئرپورٹ سے چڑھا ہی نہیں. وہ کہیں گے نہیں, آپ کا ادھر سے تو چڑھ گیا, کلیئر ہے. اچھا, آپ کا جدہ سے واپس نہیں آیا, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے نا. اس ایک آیت میں پوری سورت کا جو تھیم تھا نا, اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ اتنا سیکیور علم ہے یہ قرآن کا کہ اللہ بھی نظر رکھتا ہے کہ فرشتہ ٹھیک جا کے پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے, فرشتہ جب نبی کو دیتا ہے تو بھی دیکھتا ہے کہ فرشتے نے بات میں کمی تو نہیں کی, اور رسول جب آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے تو تینوں جگہ اس کیپ آبزرونگ, یعنی آپ کہیں کہ کین آبزرویشن ہے اس پیغام پہ کہ کوئی اس کو بدل نہ دے. سبحان اللہ, بہت قیمتی ڈاکیومینٹس جب ادھر سے ادھر کیے جاتے ہیں نا, تو اس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں. یہی بات ہے کہ یہاں پہرے ہیں فوج کے اور فرشتوں کے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, بال سے زیادہ باریک کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سورج جن پڑھنے کے بعد جہاں جنوں سے کچھ دوستی ہوئی ہے, خوف کم ہوا ہے, وہاں قرآن کی ویلیو بھی بڑھی ہے. آپ کو محسوس ہوا ہے اس پوری سورت کو اگر آپ ایک تھیم لینا تو قرآن اور جنات دونوں کی اصل کھل کے سامنے آ گئی. جنات کو قرآن کی اہمیت کا کتنا احساس تھا, اور اسی طرح سے باقی ساری چیزیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہم بھی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اسی طرح اس کو آبزرو کریں, اس کو آبزرو کریں جیسے جنوں نے کیا, اور اس کے بعد پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کیے بغیر اس کے پیغام کو منو ان پیش کر دیں. اور آپ یہ بھی دیکھیے یہاں سے کہ ہم انسان انسانوں سے سنتے ہیں تو زیادہ کمیونیکیشن ہے نا, ہارمنی ہے. جن نے نبی سے سنا یعنی انسان سے سنا, اور آگے جا کے وہ جنوں کو سکھا رہا ہے. تھوڑا سا سمجھیے گا فرق, میں بھی اردو بول رہی ہوں, آپ بھی اردو بول رہے ہیں, آپ مجھ سے لے رہے ہیں, امید ہے نا کہ آپ کو میری اردو تو سمجھ آ ہی رہی ہے. آپ یہاں سے اٹھتی ہیں جا کے آپ پھر کسی اردو جاننے والی سسٹرز کو سکھانے لگ جاتی ہیں, اٹس نیچرل. اب ایک صورت ہے, آپ مجھ سے لے رہی ہیں, میں اردو میں ہوں, آپ اس کو اخذ کرتی ہیں اور آپ کا ماحول انگلش کا ہے, آپ یہاں سے اٹھتی ہیں تو آپ انگلش میں جا کے وہ بات کنڈکٹ کرتی ہیں, مشکل ہوگا, نسبتاً مشکل ہوتا ہے سیم زبان سے. اس کے باوجود یہاں تو چلیے یہ لینگویج کا فرق ہے نا, جنس تو ایک ہی ہے نا. جنوں کے لیے ایک انسان کی زبان سے بات سن کے جنوں کو کنڈکٹ کرنا یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا. اور آپ ایک اور چیز نوٹ کر کے دیکھیں کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اعتراضات کیے تھے, بشر بشر بشر, ہم انسان کی مانیں, انسان کی بات, اب ہمیں انسان فائدہ دے گا. مکہ لے کیا چاہتے تھے, فرشتہ آئے, اور کتنے لوگ ہدایت سے صرف اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ نبی کی ذات میں کھو گئے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ کیوں نہیں, اور فرشتہ ہوتا تو یہ ہوتا. تو جنوں نے چونکہ ہدایت لینی تھی نا, جس کی نظر ہدایت پہ ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کون دے رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے مل کیا رہا ہے, مجھے صحت مل رہی ہے کہ نہیں. آپ کو دوا چاہیے نا, آپ ڈاکٹر کا رنگ نسل کچھ نہیں دیکھتے, آپ دوا دیکھتے ہیں. تو اس سے میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات کیا نکلی کہ اگر مجھے قرآن سے ہدایت لینی ہے نا تو نہ تو لینگویج بیریئر ہے, اور نہ عمر بیریئر ہے, اور نہ ماحول بیریئر ہے. آپ فوکس کر کے اپنے آپ کو قرآن سے ہدایت کا نقطہ لے لیں, کہنے والا کوئی بھی ہو, آپ کو بات سمجھ آ گئی, آپ کو اس میں کچھ اپنے لیے خیر مل گئی, دیٹس اٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق دے. کوئی بات جو سنتے ایک آپ کے ذہن میں آئی اور میں نے نہیں کہی تو پلیز ضرور بتائیے. آپ سورج جن کیا سوچ کے سننے لگے تھے اور آپ کو کیا ملا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے جی, ان کا فکر بڑا جینین ہے. نماز پڑھ کے ذکر اذکار کے بعد اگر آپ سوتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو لوگ رات کے دیر سے جاگے ہوتے ہیں, اگلے دن کی مینجمنٹ ہے تو انشاءاللہ نہیں. یہ لگ پاتا ہے کہ صبح اگر تھوڑا سا فجر سے بعد سورج نکلنے تک جاگ جاتے ہیں تو برکت ہے. ٹھیک ہے جی, آپ پیچھے سے. ڈفرنٹ انٹینسٹی ہے, یعنی دیکھیے ان کا سوال جو اس کا خلاصہ یہ کہ شرک کی مختلف کیفیت ہے نا, انٹینسٹی کا فرق ہے, تھوڑی زیادہ کم زیادہ. تو خود کسی کے اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا یا کسی اور کی قبر پہ یا اس کے سامنے سجدہ کرنا, سجدہ یہ تو شرک ظاہر ہے, لیکن پھر دوسری چیزیں جو آپ نے بیان کی وہ شرک مختلف درجے, ہر ایک سے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. جی بالکل, یعنی شرک جلی کی طرح شرک خفی سے بھی خوفزدہ رہنا ہے. اور کوئی بات کسی کی نقطہ؟ جی آپ ادھر سے.
لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل کے جو ثمرات سے آپ کے سامنے دیکھیں, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ جنس میں, لیکن ان کے پیچھے جو غرض ہے کتنا کچھ ہو گیا.
جی, یعنی آپ کو نظر آئے نہ آئے لیکن اللہ آپ کا نفع عام کرنا چاہے تو آپ کو بتائے بغیر بھی کر دے, کیا اس سے کوئی فرق پڑتا کہ آپ کو پتہ لگا کہ نہیں لگا؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور استقامت میں تو کوئی نہیں فرق پڑتا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اچھا اس سے مجھے پتا چلے تاکہ میں دوسروں کو بتاؤں کہ میری بات سے کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے فرق پڑ جائے. تو ہمیں اس کے لیے کیئرنگ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. جی آپ عرفہ.
ایک سوال تھا, یہ آیت نمبر 5 میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کی نسبت چھوٹ نہیں بولتے,
شرک وہی میں نے ذکر کیا نا, کہ لگتا ہے کہ یہ جن عیسائیوں میں سے تھا. اللہ کی طرف جھوٹ بولنا ہے کہ اس کا بیٹا یا بیوی ہے, شرک کی طرف اشارہ ہے. جی آپ نے کسی نے ادھر سے ہاتھ اٹھائے؟ جی فرزانہ آپ نے کیا سیکھا؟ جی کوثر آپ نے؟ یعنی اس میں ہمیں ایک چیز تو مل گئی کہ جنوں سے مدد نہیں مانگنی, یہ لکھ لے, جنوں سے مدد نہیں مانگنی. بعض لوگ نہ سمجھی میں جنوں کو بہت کچھ سمجھ کے اور غیب جاننے والا سمجھ کے ان سے مدد مانگتے تو وہ نہیں مانگنی. ٹھیک ہے چلیے, یہاں پہ جی آپ پیچھے سے. اسمینا جی بالکل ہونی چاہیے, یعنی آخری آیت نے ان کو خوفزدہ کیا کہ تین نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں, کہ اگر اس پیغام کے پہنچانے میں کمی بیشی کر دی تو کیا پتا کیا ہوگا. اور میں سوچتی ہوں کہ یہی احساس ہے جو بندے کو آگے بڑھنا ہی نہیں دیتا, اور ہر دفعہ پڑھ پڑھا کے یہی لگتا ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا. تو اللہ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بعد میں اگلی سورت بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. آپ کا کافی صدقہ جاریہ ریکارڈ ہو گیا. اصل میں آپ کا بھی دل کرتا نا کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ڈلے ریکارڈنگز میں. سننا چاہتے ہیں اپنا؟ بس ہی شرمسار ہوں گے. چلیے اب جائے بریک ہے آپ کی. کتنے منٹ ہی رہوں؟ 56 ہے. 4 اور اس کے بعد 1 خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آن لائن پہ بھی بلکہ آج آن لائن پہ شیئرنگ نہیں. لوگ بھی اپنے حساب سے بریک اپنی مینیج کیجیے.